بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قرطبہ آڈیو لائبریری کی پیشکش بھارت کے فرعون سیریز کا ساتواں ناول کمانڈو اٹیک، تحریر اے حمید اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول کمانڈو اٹیک پارٹ 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کفار تمہارے پڑوس میں مسلمانوں پر ظلم تشدد کر رہے ہوں تو تم پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. القرآن. تصنیف بھارت کے فرعون. پارٹ نمبر 7. ایک مجاہد اسلام کمانڈو کی سچی آپ بیتی کمانڈو اٹیک. مصنف اے حمید. جملہ حقوق محفوظ ہے. مقبول اکیڈمی 199 سرکلر روڈ چوک انارکلی لاہور. مطبع خورشید مقبول پریس لاہور. ISBN 9694429463. پاکستان کے شہیدوں، غازیوں اور جانساروں کے نام. ایک سرفروش کمانڈو کی لرزہ کیسے کی آپ بھی تھی جو اسلام کی حرمت اور پاکستان کے استحکام کی خاطر دشمن کی جوالہ مکھی میں کود گیا. اس کا مشن موت کا مشن تھا. وہ اپنے مشن کو مکمل کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور موت سے تلاش ہی کرتی رہ گئی. 259 صفحات پر مشتمل کمانڈو اٹیک ملاحظہ فرمائیے. سکھ فوج کی رائفل کا رخ میری طرف تھا. میں فوجی کیمپ کی خاردار باڑ کے آگے زمین پر پیٹ کے بل پہ لیٹا تھا اور میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. جس پلاس سے میں خاردار باڑ کے تار کاٹ رہا تھا وہ پلاس میرے پاس ہی زمین پر پڑا تھا. میری پتلون کی جیب میں 6 انتہائی طاقتور دھماکہ خیز گرنیڈ تھے. باڑ کے 2 تار میں کاٹ چکا تھا. میرے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں تھا. میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا تھا کہ مجھے زمین سے اٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی. یہ سکھ فوجی خدا جانے کہاں سے اچانک میرے سر پر آن موجود ہوا تھا. اس نے ایک اور ٹھڈا میری پسلیوں میں مارا اور پنجابی میں گالی دے کر کہا کھڑا ہو جا. میں رائفل کے سیفٹی کیچ آگے کرنے کی آواز سن چکا تھا. اب صرف ٹریگر پر انگلی کے ہلکے سے دباؤ کی ضرورت تھی کہ رائفل میں سے گولی نے فائر ہو کر میرے سر کے پرخچے اڑا دیے تھے. میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ زہریلی سوئی والی بال پوائنٹ پینسل تھی. لیکن یہ ہتھیار میرے ہاتھ میں نہیں تھا. میرے پتلون کی دائیں طرف والی جیب میں تھا. سکھ فوجی کے حکم پر میں اٹھنے لگا تو منہ کے بل لیتے ہوئے اٹھتے وقت لا محالہ مجھے اپنے زمین ہاتھ پر لگانے تھے. مجھے جو کمانڈو ایکشن کرنا تھا وہ میں نے سوچ لیا تھا. یہ ایکشن میری زندگی کا آخری ایکشن بھی ثابت ہو سکتا تھا. کسی بھی ملک کے تربیت یافتہ فوجی کو ایسی حالت میں زیر کرنا کہ اس کے ہاتھ میں رائفل بھی ہو اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن مجھے یہ کام ہر حالت میں کرنا تھا اور اپنی جان کی بازی لگا کر کرنا تھا. میرے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اس سکھ فوجی پر مجھے ایک بات کی برتری ضرور حاصل تھی کہ وہ اگر ٹرینڈ فوجی تھا تو میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا اور مجھے میرے انسٹرکٹر نے ہوشنگ آباد کے جنگلوں میں کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایسے ایسے گر سکھائے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گر پوری مہارت اور ٹھیک وقت پر میں استعمال کرتا تو سکھ فوجی بچ نہیں سکتا تھا. میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں جیب میں ہاتھ ڈال کر زہریلی سوئی والا بال پوائنٹ نکال کر اس پر فائر کر سکتا. لہٰذا مجھے ایک دوسرا گر استعمال کرنا تھا. اس کا موقع مجھے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے سے مل سکتا تھا. شرط صرف اتنی تھی کہ اس ایکشن کے دوران ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی ضائع نہ ہو. میں نے ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی ضائع نہ کیا. زمین پر ہتھیلیاں ٹکا کر میں نے گھٹنے ٹیکے دونوں ہاتھ دوبارہ کھڑے کر لیے اور جیسے ہی اٹھا اس کے ساتھ ہی سیدھی ٹانگ کا ٹھڈا پوری قوت کے ساتھ سکھ فوجی کی ٹانگ کے درمیان اس کے جسم کے نازک حصے پر مارا. یہ ضرب ایک کمانڈو کی ضرب تھی. سب سے پہلے تو فوجی کے ہاتھ سے رائفل نیچے گر پڑی اور پھر وہ دوہرا ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اسے اوپر اٹھنے کا موقع دیتا. میں نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کی گردن پر بھرپور طاقت سے بازو کی ضرب لگائی. میں نہیں چاہتا تھا کہ سکھ فوجی کے حلق سے کوئی آواز نکلے. ایک آواز اس کے حلق سے ضرور نکلی مگر یہ کرکراہٹ کی آواز تھی. وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. میں نے اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے کر ایک اور جھٹکا دیا مگر وہ میری پہلی ہی ضرب سے مر چکا تھا. میں نے اسے وہیں زمین پر ڈال دیا اور خود اوندھا لیٹ کر دائیں بائیں خاردار تاروں کے گچھوں کی طرف دیکھا. مجھے وہاں کوئی دوسرا فوجی نظر نہ آیا. وہاں زیادہ اندھیرا بھی نہیں تھا. امرتسر کے نواح میں پڑی انڈین انفنٹری ڈویژن کی اس ٹینک رجمنٹ کے سارے کیمپ کے گرد خاردار تار کے گچھے پھیلائے ہوئے تھے. مجھے ان کو کاٹ کر ان ٹینکوں کے قریب جانا تھا جو ستمبر کی جنگ میں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے وہاں کے موفلاج کر کے رکھے گئے تھے. میں جلدی جلدی پلاس کی مدد سے تار کاٹنے لگا. میں نے باڑ میں اتنا راستہ بنا لیا کہ جہاں سے میں رینگ کر کیمپ کے اندر جا سکتا تھا. میں نے پلاس وہیں چھوڑا اور تاروں کے درمیان جو راستہ بن چکا تھا اس میں سے رینگتا ہوا گزر گیا. اب میں فوجی کیمپ کے احاطے میں داخل ہو گیا تھا. میں پیٹ کے بل آہستہ آہستہ رینگ کر ٹینکوں کی طرف چلا. جب میرا اور ٹینکوں کا فاصلہ 20 قدم رہ گیا تو میں نے پتلون کی جیب سے خود بنائے ہوئے 6 طاقتور گنے نکال لیے. مجھے ٹرکوں کے پیچھے دوسری طرف سے کسی فوجی کی آواز سنائی دی, وہ پنجابی میں کسی دوسرے فوجی کو آواز دے رہا تھا. میں نے پہلے گرنیڈ کا کیل نکالا اور اسے ٹینکوں کے اوپر اچھال دیا. اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرے پھر تیسرے اور پھر چوتھے گرنیڈ کے کیل نکال کر انہیں ٹینکوں پر پھینک دیا. پہلے گرنیڈ کا زوردار دھماکہ ہوا, پھر دوسرا گرنیڈ پھٹا, پھر تیسرا پھٹا. وہاں چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. لوہے کے ٹکڑے میرے دائیں بائیں آ کر گرے. میں نے دوسرے دو گرنیڈ بھی پھٹتے ہوئے ٹینکوں پر اچھال دیے. اس کے ساتھ میں لیٹے لیٹے پیچھے کو مڑا اور تیزی سے خاردار بار کے سوراخ کی طرف رینگنے لگا. وہاں دھماکے ہو رہے تھے, ٹینک پھٹ رہے تھے اور ان کے پیٹرول کی ٹینکیاں بھی پھٹ رہی تھی. کیپ میں ایک شور مچ گیا تھا, بلند ہوتے شولوں نے سارا آتا روشن کر دیا تھا. میں اٹھ کر دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا اور پیچھے سے مجھ پر فائر آ سکتا تھا. میں جتنی تیز رینگ سکتا تھا رینگ کر خاردار تاروں کے پاس پہنچا اور سوراخ میں سے دوسری طرف آتے ہی کھیتوں میں گھس گیا اور جالندھر ریلوے لائن کی طرف دوڑنے لگا. کیمپ کی طرف مشین گن کی فائرنگ شروع ہو گئی تھی. دو تین برسٹ میرے سر کے اوپر سے بھی گزرے معلوم ہوتا تھا. کیمپ کے چاروں طرف اندھا دھند برسٹ مارے جا رہے ہیں. میں اب اندھیرے میں تھا اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا. کیپ میں روشنی کا گولا فائر ہوا اور دوسرے لمحے سارا علاقہ دن کی طرح روشن ہو گیا. میں فصل کے اندر چپ کر بیٹھ گیا. یہ پیراشوٹ والا ویری لائٹ گولا تھا جو روشن ہو کر آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا. جب وہ نیچے آ کر بج گیا تو میں اٹھ کر پھر دوڑنے لگا. دوڑتے دوڑتے جب میں کافی آگے نکل گیا تو دو کھیتوں کے درمیان بنی ہوئی میٹ پر بیٹھ گیا. ذرا سانس درست ہوا تو میں اٹھ کر تیز تیز ریلوے لائن کی طرف چلتا گیا. ریلوے لائن پار کر کے میں دوسری طرف والے کھیتوں میں گھس گیا. میں نے پیچھے دیکھا, کیپ میں ابھی تک تھوڑے تھوڑے شعلے اٹھ رہے تھے, دھماکے نہیں ہو رہے تھے. کم از کم میں نے دشمن کے 6-7 ٹینک ضرور تباہ کر دیے تھے. جس سمت میں جا رہا تھا اس کے بارے میں مجھے بچپن ہی سے معلوم تھا کہ ادھر گورداسپور اور بٹالی کا علاقہ ہے. اسکول کے زمانے میں ہم ان میدانوں میں آ کر دوڑے لگایا کرتے تھے اور گڑیا پتنگے اڑایا کرتے تھے. اب میں یہ چاہتا تھا کہ جنوب مشرق کی جانب جتنی دور جا سکتا ہوں چلے جاؤں. پھر بٹالہ گورداسپور کی ریلوے لائن عبور کر کے مجیٹ کے قصبے کے اوپر سے ہوتا ہوا امرتسر کے کمپنی باغ کے شمال میں نکل آؤں. وہاں سے میں اپنے مجاہد ساتھی جہانگیر کے گھر پہنچ سکتا تھا. یہ سارا فاصلہ مجھے دن کی روشنی نکلنے سے پہلے طے کرنا تھا. صبح ہونے کے بعد میرے پکڑے جانے کا اندیشہ تھا. بھارت کی پوری ریزرو انفینٹری ڈویژن اپنی ایک ٹینک رینجمنٹ کے ساتھ امرتسر کے نواح میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اور کمانڈو اتنی زبردست سیکورٹی کے باوجود کیمپ میں گھس کر ٹینکوں کو ہٹ کر گئے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. شہر میں پولیس اور سی آئی ڈی چاروں طرف گشت کر رہی ہوگی. میں شہر میں اجنبی تھا, وہاں میرا کوئی ٹھکانا نہیں تھا. پولیس مجھے صبح میں پکڑ سکتی تھی, اس لیے ضرور تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. میں کھیتوں کھیت چلتا گیا, اندازے سے اپنا رخ قصبہ مجیٹ کی طرف کر لیا تھا. رات کا اندھیرا مجھے چھپائے ہوئے تھا. آخر مجھے امرتسر سے گورداسپور جانے والی ریلوے لائن کا سگنل دکھائی دیا. میں ریلوے لائن پار کر کے ایک میدان میں داخل ہو گیا. یہاں ایک گاؤں کے قریب سے گزرا جہاں مکانوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. کوئی کتا دور سے بھونکا اور پھر چپ ہو گیا. جس وقت میں اپنے کشمیری مجاہد جہانگیر کے مکان پر پہنچا تو پو پھٹ چکی تھی اور بڑی سڑک پر گرمیوں کی رات کو لاری اڈے کے باہر سوئے ہوئے اٹھ رہے تھے. ایک بوڑھا سے گرو نانک جی کی بانی پڑھتا گردوارے کو جا رہا تھا. شہر کے مندروں سے پوجا پاٹھ کی, گردواروں سے شبد کیرتن کی آوازیں آ رہی تھی. صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. جہانگیر کے مکان کا دروازہ بند تھا مگر وہ میرے انتظار میں جاگ رہا تھا. اس نے دروازے کو اندر سے چٹکنی نہیں لگائی ہوئی تھی. میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. وہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا. خدا کا شکر ہے تم آ گئے, میں نے دھماکوں کی آوازیں سنی تھی. میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اسے ساری روداد سنائی. وہ کہنے لگا, ابھی تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکلنا ہوگا. ہم باتیں کرنے لگے, تھوڑی دیر میں صبح ہو گئی. میں مکان کے صحن کے غسل خانے میں نلکے کے نیچے بیٹھ کر نہایا, کپڑے بدلے. کھیتوں میں رات کے وقت رینگنے سے قمیض پر گیلی مٹی کے داغ پڑ گئے تھے. جہانگیر ناشتے کے لیے ہوٹل سے چائے وغیرہ لے آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ وزیر نگر کمانڈر شیروان کے ساتھ ٹرانسمیٹر پر کس جگہ سے بات کرتا ہے. میں اس سے بات کر کے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد میں کشمیر کی سرحد پر بھارتی فوج کی پوزیشن کیا ہے. ٹرانسمیٹر یہاں سے دور ایک خفیہ جگہ پر ہے, اس وقت تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں. آزاد کشمیر کی سرحد پر بھارت نے اپنی فوج بڑی تعداد میں جمع کر رکھی ہے. اس سے زیادہ ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. میں سارا دن جہانگیر کے مکان میں چھپا رہا. اس کا مکان واگا اٹاری بارڈر کو جانے والی بڑی سڑک سے تھوڑا ہٹ کر تھا. جہانگیر مکان کو باہر سے تالا لگا کر دکان پر چلا گیا تھا. سڑک پر سے بھاری ٹرکوں کے گزرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. یہ آوازیں دوپہر تک مسلسل آتی رہی. جہانگیر اپنے اور میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آیا تو اس نے بتایا کہ جی ڈی روڈ پر واگا کی طرف ملٹری کے کانوائے جا رہے ہیں. ان میں انفینٹری کے ٹرک بھی ہیں اور فوجی سامان سے لدے ہوئے ٹرک بھی ہیں. لگتا ہے آج رات کچھ ہونے والا ہے. وہ 25 اگست 1965 کی رات تھی. اس رات بھارتی توپ خانے نے آزاد کشمیر کے علاقے دراہجی پیر پر شدید گولہ باری شروع کر دی. 24 اگست کو انڈین آرمی کے پورے بریگیڈ نے آزاد کشمیر کی چوکیوں پر حملہ کر دیا. بھارت نے بے پناہ فوجی طاقت کے ساتھ ان چوکیوں پر حملہ کیا تھا. ان چوکیوں پر آزاد کشمیر کے میں صرف ایک ایک کمپنی مورچہ بند تھی. مجاہدوں نے آخری گولی تک دشمن کا مقابلہ کیا. مار کا خون ریز تھا. درہ حاجی پیر اور بیڈوری کی چوکیوں پر انڈین آرمی نے پورے بریگیڈ اور ڈویژن کے توپ خانے کی 8 دنوں کی گولہ باری کے بعد قبضہ کر لیا. اس دوران میں امرتسر سے نکل کر سری نگر پہنچ گیا تھا اور کمانڈو شیروان کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر پر حملہ آور فوج کی سپلائی لائن کو پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں شب خون مار کر جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا پہنچا رہا تھا. مگر بھارت نے بے پناہ فوجی نفری اور ساز و سامان کے ساتھ حملے کا آغاز کیا تھا. ہماری اطلاعات بالکل درست نکلی. بھارت نے پاکستان پر جارحانہ حملے کا آغاز آزاد کشمیر سے کیا تھا. حریت پرست کشمیری مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر کو انڈین آرمی کے لیے جہنم بنا دیا تھا. میں بھی حریت پرست مجاہدوں سے مل گیا تھا. ہم انڈین آرمی کے گولہ بارود اور پٹرول کے ذخیرے دن دہاڑے اڑانے لگے. ہم انڈین آرمی کے فوجی کانواؤں پر حملے کرتے, پلوں کو بارود لگا کر اڑا دیتے. اب ہم چھپ کر کمانڈو ایکشن نہیں کرتے تھے. بھارت نے آزاد کشمیر پر کھلا حملہ کر دیا تھا اور وہ پاکستان پر بھی حملہ کرنے والا تھا. کشمیر مجاہد میدان جنگ میں کھل کر سامنے آ گئے تھے. انڈین آرمی کے دستوں سے ہماری کئی کلی جھڑپیں ہوئی. ہم سین گنے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے. 30 اگست 1965 کو جب بھارتی فوج راولا کوٹ کی طرف بڑھی تو اس وقت پاک فوج میدان میں آ گئی تھی, کیونکہ بھارتی توپ خانے کے گولے سیدھے پاکستان کی سرحد کے اندر آ رہے تھے. 30 اگست کو بھارتی توپ خانے نے پونچھ کی پہاڑیوں پر گولہ باری کی, جس کے جواب میں آزاد کشمیر کے بریگیڈ کے توپ خانے نے جوابی گولہ باری کر کے چھمب کے لوہے اور سیمنٹ کے بنکروں کو بنیادوں تک سے ہلا ڈالا. پاک فوج بریگیڈ برق رفتاری سے پیش قدمی کر گئے. 1 ستمبر کو دن کے 10 بجے تک انڈین آرمی کی چک پنڈت, مٹاور, جھنڈا, ملگویاں, پورا اور برسالہ چوکیاں پاک فوج کے غازیوں کے پاؤں تلے روندی جا چکی تھی. بھارت فرانس سے خریدے ہوئے اسلحے اور ٹینکوں سے ہمارے دستوں کو روکنے کی سر توڑ کوشش کرتا رہا, مگر شام تک پاک فوج نے دیوار پر بھی قبضہ کر لیا. آسمان پر بھارت کے 4 لڑاکا طیارے نمودار ہوئے. وہ ایڈوانس کرتے پاکستانی دستوں پر آگ برسانے لگے. این اس وقت پاک فضائیہ کے 2 شہباز پاکستان کی تاریخ کا پہلا فضائی معرکہ لڑنے کے لیے چھمب کے آسمان پر پہنچ گئے. پاکستان کے 2 طیارے تھے جن کا مقابلہ دشمن کے 4 ویمپائروں اور 2 کیمبرا طیاروں سے تھا جو برتر طیارے تھے. مگر پاکستان کے شہباز کار بن کر دشمن کے 4 پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے دیکھتے 4 ویمپائروں کے فضا میں پرخچے اڑ گئے. کیمبرا طیارے بھاگ گئے. 2 ستمبر کو پاک فوج کے دستے دریائے توی پر پہنچ چکے تھے. شام تک دریائے توی پار کر لیا گیا. 5 ستمبر کو پاک فوج نے فائر بندی لائن سے 18 میل اندر بھارت کے اہم جنگی مقام جوڑیاں پر بھی قبضہ کر لیا. اب پاک فوج کے توپ خانے کے گولے اکھنور میں گر رہے تھے. بھارتی ہائی کمانڈ میں واویلا مچ گیا. آزاد کشمیر کے محاذ پر بھارتیوں کو شکست فاش کا سامنا ہی نہ کرنا پڑا تھا بلکہ ان کے ہاتھ سے مقبوضہ کشمیر نکلا جا رہا تھا. 6 ستمبر کی صبح ابھی نہیں ہوئی تھی کہ بھارت نے اعلان جنگ کیے بغیر پاکستان پر حملہ کر دیا. رقبے کے اعتبار سے بھارت کے مقابلے میں 3 گنا چھوٹے ملک پاکستان پر یہ بہت بڑا حملہ تھا. یہ حملہ 3 طرف سے 3 ڈویژنوں سے کیا گیا. ان 3 ڈویژنوں کی مدد کے لیے بھارت کا نمبر 23 ماؤنٹین ڈویژن ساتھ تھا اور 1 انفینٹری ڈویژن پوری ٹینک رجمنٹ کے ساتھ امرتسر کے قریب پابر کاپ موجود تھا. یہ وہی ڈویژن تھا جس کے ٹینکوں کو میں نے کمانڈو اٹیک سے اڑایا تھا. پاکستانی فوج کے شیردل جوان غافل نہیں بیٹھے تھے. اگرچہ ان کی نفری 3 کے مقابلے میں 1 ہی تھی اور بھارت کے مقابلے میں فوجی ساز و سامان بھی بہت ہی کم تھا, لیکن پاک فوج کے جوانوں کے سینوں میں ایمان کی حرارت بجلی کی کڑک بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑی اور پہلی ہی جھڑپ میں میدان بھارتی فوجیوں کی لاشوں سے پٹ گیا. بھارتی افسروں اور سپاہیوں کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی تھیں. دشمن کے ٹینک جل رہے تھے. پاکستان کے توپ خانے نے واگاب سے اٹاری اور امرتسر تک قیامت برپا کر دی تھی اور بھارتی ہائی کمانڈ کے لاہور پر دن کے 9 بجے تک قبضہ کرنے کے ناپاک عزائم خاک میں مل چکے تھے. لاہور جنگی ترانوں سے گونج رہا تھا. ساری دنیا کے جنگی وقائع نگار چشمے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی چھوٹی سی فوج نے بھارت کی اتنی بڑی فوج کو کس طرح شکست فاش دی ہے کہ پہلے روز انڈین آرمی نے جہاں حملہ کیا تھا جنگ کے آخری روز وہ اس سے پیچھے بھاگ چکے تھے اور پاک فوج نے دشمن کے اہم ترین قصبے کھیم کرن پر بھی قبضہ کر لیا تھا. ہمیں مقبوضہ کشمیر میں جنگ کی ایک ایک رپورٹ پہنچ رہی تھی. پوری وادی کشمیر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی. بھارت کے سرحدی شہروں سے ہندو سکھ مکان خالی کر کے دلی اور بمبئی کی طرف بھاگنے لگے تھے. بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اقوام متحدہ کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کسی طرح جنگ بندی کرائی جائے. چنانچہ 23 ستمبر کی صبح 3 بجے فائر بندی ہو گئی. بھارتی ہائی کمانڈ نے پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے واسطے کھسیانی بلی کھمبا نوچے پر عمل کرتے ہوئے کشمیری مسلمانوں پر اپنے وحشیانہ مظالم تیز پیر کر دیے تھے. کشمیری مسلمانوں کے گاؤں کے گاؤں جلا ڈالے. نہتے دیہاتیوں کو بے درک شہید کرنا شروع کر دیا. حریت پسند مجاہدوں نے بھی بھارتی فوجیوں پر دلیرانہ حملے شروع کر دیے اور اگر ایک کشمیری مسلمان شہید کیا جاتا تو اس کے مقابلے میں ہم کم از کم 6 بھارتی فوجی ہلاک کر ڈالتے تھے. ہم گھات لگا کر بھی انڈین آرمی کے دستوں اور کانواؤں پر حملے کرتے اور اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا تو سامنے آ کر بھی مقابلہ کرتے اور مورچے سنبھال کر اندر دھند فائرنگ کرتے. ان معرکوں میں میرے ساتھ کمانڈو شیروان اور کمانڈو اورنگزیب بھی شریک ہوتے تھے. ہم درختوں یا ٹیلوں کے پیچھے سے فائرنگ کرتے نکلتے اور ڈوگرا سے کیا گورکھا فوجی دستوں پر سٹین گنوں کے برست فائر کرتے انہیں موت کی نہیں سلا دیتے یا زخمی کرتے روپوش ہو جاتے. بقول محترم عنایت اللہ भारत ने पाकिस्तान पर 21 डिवीजनों से हमला किया था। पाकिस्तान के पास 5 डिवीजन भी पूरे नहीं थे। दुश्मन के तकरीबन 500 जदीद लड़ाका बम्बार तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ 133 तैयारे थे। पाक बहरिया के जंगी जहाजों की तादाद भी भारत के नेवी मुकाबले में बहुत कम थी। इंडियन नेवी के पास तैयारा बरदार बहरी जहाज भी था, लेकिन इसके बावजूद भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 3 दिनों में पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देखने वाले भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने तीसरे ही दिन अपनी फौजों पर पाकिस्तान की फौज का कहर बरसता देखा तो बुलबुला उठा और इसके दहाई अक्वाम मुत्तहिदा में पहुंची के हम इस वक्त फायदेमंदी के लिए तैयार हैं। ये मौजूदा मिलत पाकिस्तान के जज्बे का था, ये मोमिनीन के ईमान का करिश्मा था, ये फौज और कौम के इतिहाद और का समर था। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पाकिस्तान की फतह और भारत की इबरतनाक शिकस्त पर खुशी की लहर दौड़ गई। हुर्रियत परस्तों की तहरीक आजादी में एक नया जोश एक नया वलवला बेदार हो गया, लेकिन भारत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए वादी कश्मीर में नई फौज झोंक दी और कश्मीरों पर जुल्म और सितम की कार्रवाईयों में इजाफा कर दिया। कश्मीरी नहत्ते थे, इनके पास कुछ नहीं था। भारतीय फौज जदीद असलाह और फौजी ट्रेनिंग के साथ कश्मीरों पर जुल्म और सितम तोड़ रही थी, लेकिन हुर्रियत परस्त कश्मीरों का जज्बा ईमानी चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। वो हर महाज पर हर गली हर घाटी हर वादी और हर गली कूचे में भारतीय हासिल फौजियों का कर मुकाबला कर रहे थे, अपनी जिंदगियों के नजराने भी दे रहे थे और दुश्मन के भी परखच्चे उड़ा रहे थे। मैं कमांडो औरंगजेब और कमांडो शेरवान भारतीय फौजियों के कानवाओं पर घात लगाकर हमले करने, इनके मोर्चों और चौकियों पर शबे खून मारने, इनके गोला बारूद और पेट्रोल के जखीरे उड़ाने में मसरूफ थे। हमारे साथ हमारे हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुजाहिद और दूसरे कमांडोज भी थे। दूसरी तरफ वादी के इलाके में भारतीय फौजी नहत्ते कश्मीरियों के घरों को आग लगा रहे थे, औरतों की बेहरमती कर रहे थे और बच्चों बूढ़ों को बेदर्द कत्ल कर रहे थे। हमें खबर मिलती है फौजी किसी गाँव को नजरियातज कर रहे हैं तो हम किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच कर इन पर फायरिंग खोल देते और जितने भारतीय फौजी मार सकते थे मार डालते, मगर हम हर गांव में नहीं पहुंच सकते थे। दूसरे गांव में कश्मीरी हुर्रियत परस्त जरूर मुकाबला करते, लेकिन भारतीय गलियारे आकर इन पर बमबारी शुरू कर देते। वादी में सिख रेजिमेंट के साथ एक रेजिमेंट डोगरों की भी थी। हम इनके रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में कमांडो ऑपरेशन करके इन्हें काफी नुकसान पहुंचा आते थे, लेकिन हमारी कोई बाकायदा तरबियत याफ्ता जदीद असलाह से लैस फौज नहीं थी। हम भारतीयों के छीने हुए असलाह से लड़ रहे थे। हमारा इन्हिसार ज्यादातर गोरिल्ला और कमांडो एक्शन पर था, जबकि इंडियन आर्मी के पास बख्तरबंद गाड़ियों बम्बार तैयारों के अलावा टैंक भी थे। इंडियन आर्मी के रेजिमेंटल हेडक्वार्टर का एक कंपनी कमांडर सूबेदार दुर्गादास तमाम मुसलमानों और खासतौर पर कश्मीरी मुसलमानों का जानी दुश्मन था। वो अपनी रेजिमेंट में मुसलमानों का कसाई मशहूर था। वो फौज से रिटायर हो चुका था, मगर इसकी इस्लाम दुश्मनी और कश्मीरी मुसलमानों से नफरत के बायस इसे फौज में दोबारा भर्ती करके कश्मीर के महाज पर सिर्फ इसलिए भेज दिया गया था कि वो जीप भर कर कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम करे। इसके बारे में ये भी मशहूर था कि वो जब तक दिन में 10-12 मुसलमान कश्मीरों के खून से अपने हाथ न रंग ले वो चौकी पर बैठकर खाना नहीं खाता था। वो कट्टर और इंतहाई मुतासब हिंदू था। बारामूला और वादी के दूसरे देहात को इसी बेरहम मुतासब हिंदू सूबेदार दुर्गादास की क्यादत में इसकी कंपनी कश्मीरियों का कत्लेआम करके इनके घर को आग लगा रही थी। हुर्रियत परस्तों और हमारे कमांडोज ने इस मुस्लिम कसाई को हलाक करने की कई बार कोशिश की थी, मगर वो हर बार बच निकलता था। दूसरे इसके गिर्द सिक्योरिटी बेहद सख्त होती थी। जंग सितंबर की शिकस्त के बाद सूबेदार दुर्गादास के जुल्म सितम में इजाफा हो गया था। एक रोज हमारी खुफिया मीटिंग हुई जिसमें फैसला किया गया कि इस मुस्लिम कश काफर को जहन्नम वासिल किया जाए। अभी हम प्लान तैयार कर रहे थे कि हम इस्लामी के सूबेदार दुर्गादास ने अपनी डोगरा कंपनी के साथ श्रीनगर से 15 मील दूर कश्मीरियों के एक गांव पर हमला करके गांव को नजर आतिश कर दिया है और एक मस्जिद को भी आग लगा दी है। हम वहां पहुंचे तो गांव के सारे मकान जलकर राख हो चुके थे। जगह जगह मुसलमान कश्मीरियों की लाशें पड़ी थी, जिनमें बच्चे औरतें और बूढ़े कश्मीरियों की लाशें भी थी। मस्जिद आधी से ज्यादा जलकर शहीद हो चुकी थी। हमारी आंखों में खून उतर आया। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, सर मैं इस शहीद मस्जिद की हुर्मत की कसम खाता हूं कि जब तक सूबेदार दुर्गादास को हलाक नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। कमांडो शेरवान ने मुझे अपने साथ चले आने का इशारा किया। कमांडो औरंगजेब भी हमारे साथ था। हम अपनी खुफिया कमीगा में आ गए। हमने इसी वक्त अपने एक खास आदमी को रेजिमेंटल हेडक्वार्टर ये पता कराने के लिए भेजा के वो ये मालूम करके सूबेदार दुर्गादास इस रात को जिस बार्क में सोता है इसका महले वकू क्या है। हमारा आदमी इसी वक्त रवाना हो गया। इसने 2 घंटे बाद आकर हमें इतला दी के सूबेदार दुर्गादास हुर्रियत परस्त मुजाहिदों से एक झड़प में जख्मी हो गया है। इसके शाने में गोली लगी है और इसे इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसके शहर अमृतसर भेज दिया गया है। ये भी मालूम हुआ कि इसे सुबह सुबह इंडियन मेडिकल कोर का एक हेलीकॉप्टर अमृतसर ले गया। कमांडो शेरवान ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने कहा, कमांडर मैंने अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर कसम खाई है कि जब तक इस दरिंदा से मुतसब सूबेदार दुर्गादास से सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों के खून का बदला नहीं ले लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मुझे इजाजत दे दी जाए कि मैं अमृतसर जाकर मुसलमानों के इस अजली दुश्मन से अपने मुसलमान भाइयों के खून का बदला चुका दूं। कमांडो शेरवान ने कमांडो औरंगजेब की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, मैं चाहता हूं तुम भी इसके साथ जाओ। मैंने फौरन कहा, कमांडो शेरवान मैं इस मुहिम पर अकेला ही जाना पसंद करूंगा और फिर कमांडो औरंगजेब की यहां भी जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि ये कश्मीर का मुआज छोड़कर मेरे साथ अमृतसर سر جائے. درگا داس کے لیے میں اکیلے ہی کافی ہوں, مجھے صرف اس کی تصویر اگر کہیں سے مل جائے تو دکھا دی جائے. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کشمیر میں ہمارے آدمی جگہ جگہ آزادی کشمیر کے کاز کے لیے کام کر رہے تھے. اُرے پرست اور کشمیری کمانڈو اگر انڈین آرمی کی توپوں اور بمبار طیاروں کے خلاف برتر پیکار تھے تو ہمارے جاسوس دشمن کے پیٹ میں گھس کر اپنی جان ہتھیری پل رکھ کر ہمیں ان کی پل پل کی خبریں لا کر دے رہے تھے. کمانڈو شیروان نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جیسے بھی ممکن ہو صوبیدار درگا داس کی ایک تصویر مہیا کر کے دے. اس آدمی نے دو دن لگا دیے, تیسرے دن شام کو وہ صوبیدار درگا داس کی پاسپورٹ سائز کی ایک تصویر لے آئے. یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی اور کسی فوجی محکمے کے رجسٹر یا فائل سے پھاڑ کر اتاری گئی تھی. میں نے تصویر کو غور سے دیکھا, یہ صوبیدار کی وردی والے پختہ عمر کے آدمی کی تصویر تھی جس کی راجپوتوں ایسی بڑی بڑی مونچھیں تھی, داڑھی صفا چٹ تھی اور چہرہ برا برا تھا, آنکھوں سے سنگدلی اور بے رحمی ٹپک رہی تھی. میں نے تصویر اپنے پاس رکھ لی اور کمانڈو شیروان سے کہا, میں آج رات کو ہی امرتسر روانہ ہو جانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کا یہ جلاد اور سینکڑوں بے گناہ کشمیری مسلمان بچوں بوڑھوں اور عورتوں کا قاتل امرتسر میں جہاں کہیں بھی ہوگا, میں اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کروں گا اور واپس آ جاؤں گا. ڈوگرا رجمنٹل ہیڈ کوارٹر سے صوبیدار درگا داس کے گھر کا صرف اتنا ہی ایڈریس مل سکا تھا کہ امرتسر کے بازار مائی سیوا کی ایک گلی میں اس کا آبائی مکان ہے. کمانڈو اورنگزیب نے کہا, صوبیدار درگا داس زخمی ہے اور ابھی تک وہ فوجی سروس میں ہی ہے. امرتسر میں وہ ضرور فوجی یا سول ہسپتال میں ہوگا. میں نے کہا, یہ اور بھی اچھی بات ہے, اسے تلاش کرنے میں مجھے آسانی ہوگی. امرتسر میرے لیے کوئی نیا شہر نہیں ہے, میں اس شہر کی ایک ایک گلی سے واقف ہوں. اسلام کے اس ازلی دشمن اور کشمیری مسلمانوں کے قاتل نمبر ایک کو ہلاک کرنے اور اس سے بے گناہ کشمیری مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کا میرا عزم دیکھ کر کمانڈو شیروان نے مجھے اس آپریشن پر جانے کی اجازت دے دی, لیکن ساتھ ہی کہا, تم ہمارے بڑے قیمتی کمانڈو ہو, تم صرف ایک آدمی کو ہلاک کرنے کا مشن لے کر جا رہے ہو جو تمہارے ایسے تجربے کار اور بے مثال کمانڈو کے لیے ایک معمولی مشن ہے, لیکن اس میں تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے. اس لیے تمہاری فکر رہے گی, اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد جتنی جلدی واپس آ سکو واپس ہمارے پاس پہنچ جانا, یہاں ہمیں تمہاری زیادہ ضرورت ہے. میں نے کہا, ایسا ہی ہوگا کمانڈر. اس نے کہا, امرتسر میں جاتے ہی تم اپنے مجاہد جہانگیر سے رابطہ قائم کرنا اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے وائرلیس پر خبر کر دینا. ستمبر کا مہینہ گزر چکا تھا, اکتوبر کے مہینے کا خوشگوار موسم شروع ہو گیا تھا, دھوپ میں وہ تیزی باقی نہیں رہی تھی اور راتوں کو خنکی ہونے لگی تھی. میں نے اورنگزیب کی ایک بھورے رنگ کی پرانی جیکٹ پہن لی تھی, پتلون میں نے اپنی پرانی ہی پہنی ہوئی تھی. ہم نیا لباس کبھی کبھار ہی پہنتے تھے, اکثر پرانی جیکٹیں اور پتلونیں پہنتے تھے تاکہ خواہ مخواہ کسی کی ہم پر نظر نہ پڑے. میں نے زہریلی سوئیوں والا بال پوائنٹ پستول اور کچھ انڈین کرنسی اپنے پاس رکھ لی تھی. زہریلی بال پوائنٹ میں نے جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھی تھی. مجھے معلوم تھا کہ مجھے رات کے وقت کس طرف سے نکلنا ہے اور کس جگہ بڑی سڑک پر پہنچ کر جموں جانے والی بس پکڑنی ہے. شروع رات میں میں کمانڈو شیروان اور کمانڈو اورنگزیب سے رخصت ہو کر خفیہ کمی گاہ سے نکل گیا. رات کے اندھیرے میں گھاٹیوں اور کڈوں میں سے گزرتا بڑی سڑک پر پہنچا, وہاں سے لاری پکڑی اور جموں کی طرف روانہ ہو گیا. جموں سے ریل گاڑی میں سفر کرنے کی بجائے لاری میں سوار ہو کر جلندھر آیا, جلندھر سے ٹرین پکڑی اور امرتسر پہنچ گیا. میری داڑھی اور مونچھیں کافی بڑی ہوئی تھی, مونچھیں میں نے ہونٹوں کے اوپر سے ترشوا لی تھی. داڑھی اور سر کے بالوں کو میں نے گردن پر کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ اگر کسی وقت ضرورت پڑے تو فوراً سکھ بن سکوں. میں اس حلے میں ہیپی نوجوان لگتا تھا. میں امرتسر دن ڈھل رہا تھا جب پہنچا. اپنے آدمی جہانگیر کی دکان پر جانے کے لیے مجھے شام کا اندھیرا پھیل جانے کا انتظار کرنا تھا. چنانچہ میں امرتسر کے سیڑھیوں والے ریلوے پل کے قریب ایک ہندو کی چائے کی دکان میں چائے منگوا کر بیٹھ گیا. دکان میں کچھ ہندو اور دو تین سکھ بھی بیٹھے تھے. وہ جنگ ستمبر کی باتیں کر رہے تھے. ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اس بات کا شدید احساس ہے کہ اس جنگ میں پاکستان بھارت کو شکست دی ہے اور بھارتی حکومت نے اپنے عوام سے اصل حقائق چھپائے ہیں. ایک سکھ کہنے لگا, مہاراج اگر لاہور کی اومنی بس ہمارے فوجی امرتسر لے آئے تھے تو لاہور پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ دوسرا سکھ بولا, ہماری فوج بزدل نکلی ہے ورنہ پاکستان کبھی کھیم کرن پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا. میری چاچی چاچا کھیم کرن سے بھاگ کر امرتسر آ گئے تھے, انہوں نے خود پاکستانی فوج کو کھیم کرن میں داخل ہوتے دیکھا تھا. ایک ہندو بولا, مہاراج ہم اس وقت اسی دکان پر تھے جب ہماری فوجیوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے ٹرک ادھر سے گزرے تھے. دوسرا ہندو کہنے لگا, مہاراج اتنی زیادہ فوج کے ساتھ بھی ہم لاہور کے ایک محلے پر قبضہ نہیں کر سکے, یہ تو بڑی حیران کر دینے والی بات ہے. ہم تو اپنا کاروبار امرتسر سے جلندھر لے جا رہے ہیں. سکھ نے اسے غسیلی آواز میں کہا, لالا جی تم بزدل ہو, سکھ فوجی بزدل نہیں ہے. ہماری سکھ فوج کو تمہارے ہندو جرنیلوں نے مروایا ہے. وہاں گرمی سردی ہونے لگی تو دکان کے مالک نے بیچ میں پڑ کر معاملہ ختم کر دیا. جب باہر شام کا اندھیرا پھیل گیا اور دکان کی بتیاں روشن ہو گئی تو میں دکان سے نکل آیا اور جہانگیر کی دکان کی طرف چلنے لگا. وہ اپنی دکان پر ہی تھا. مجھے اس نے دکان میں داخل ہو کر کاؤنٹر پر رکھی ہوئی ٹیکسٹ کی ہندی انگریزی اور گورمکھی کی کتابوں پر نظریں جھکائے کھڑے دیکھا تو میرے قریب آ گیا. دکان میں ایک ہندو اپنے بچے کے ساتھ کتابیں دیکھ رہا تھا. جہانگیر نے مجھ سے وہاں کی ہندی گورمکھی آمیز پنجابی میں پوچھا کہ مجھے کون سی کتاب چاہیے. میں بھی وہاں کی گورمکھی اور ہندی آمیز پنجابی میں ہی بات کیا کرتا تھا. چونکہ اب مجھے ہندی گورمکھی کے وہ الفاظ یاد کرنے پڑتے ہیں اسی لیے اپنی داستان بیان کرتے ہوئے میں اردو زبان میں ہی مکالمے لکھ جاتا ہوں. میں نے کتاب اٹھا کر کہا, مجھے ایسی دو کتابیں چاہیے؟ جہانگیر نے کہا آپ یہاں ٹھہرے میں دوسری کتاب بھی لا کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اپنی گدی کی طرف چلا گیا. وہاں سے وہ اسی طرح کی ایک اور کتاب اٹھا کر لایا اور میرے آگے رکھتے ہوئے بولا یہ لیجیے قیمت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. میں نے ورق الٹ کر دیکھا اندر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا سینما کی گیلری میں پہنچ جاؤ. میں نے کتاب وہیں رہنے دی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا اور دکان سے باہر نکل کر سیدھا اسی سڑک پر کچھ دور جا کر جو سینما ہاؤس تھا وہاں چلا گیا. پہلا شو شروع ہونے والا تھا. میں نے گیلری کا ٹکٹ لیا اور گیلری میں آ کر بیٹھ گیا. جہانگیر انٹرول کے بعد دکان بند کر کے آیا. میں نے اسے ساری بات بتائی. کہنے لگا میں ابھی گھر جاتا ہوں تم فلم ختم ہونے کے بعد آ جانا. فلم 9 بجے رات ختم ہوئی. جہانگیر کے گھر کا مجھے پتا تھا. میں اس کے گھر آ گیا. اس نے خود ہی چاول اور سبزی وغیرہ پکائی ہوئی تھی. ہم نے مل کر کھانا کھایا پھر چائے پی اور باتیں کرتے رہے. کہنے لگا اگر تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور صوبیدار درگا داس کو تم نے ہلاک کر دیا تو ادھر سے سیدھا واپس جموں تیری نگر کی طرف نکل جانا. اس طرف مت آنا. میں نے کہا یہ بات میں نے پہلے ہی سوچ رکھی ہے. اس نے کہا اگر تمہارے بیان کے مطابق صوبیدار درگا داس زخمی ہو گیا تھا تو وہ سول ہسپتال میں ہوگا. تمہیں پہلے ہسپتال جا کر دیکھنا چاہیے. میں نے کہا میں پہلے اس کے محلے سے پتا کرنا چاہتا ہوں. بازار مائی سیوا کی ساری گلیوں سے میں واقف ہوں. جیسے تمہاری مرضی. دوسرے روز میں دن نکلنے کے تھوڑی دیر بعد بازار مائی سیوا کی طرف چل پڑا. جن لوگوں نے امرتسر دیکھا ہوا ہے یا جو امرتسر کے رہنے والے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ بازار مائی سیوا شہر کے اندر گنجان علاقے میں شہری دربار صاحب کے قریب واقع ہے اور یہ سارا علاقہ ہندو سکھوں کا ہے. یہاں پاکستان کے قیام سے پہلے بھی شاید ہی کسی مسلمان کا مکان ہو. یہ ہندو سکھ اکثریت کا علاقہ تھا. ہم مسجد سے جب امرتسر آتے تھے تو دربار صاحب کو دیکھنے ضرور جاتے اور جب میں امرتسر کے اسکول میں پڑھتا تھا تو میرا ایک سکھ کلاس فیلو بازار مائی سیوا میں رہا کرتا تھا جس کے گھر میں گڈیاں اڑانے آیا کرتا تھا. اب یہ بازار زیادہ گنجان اور گندا ہو گیا تھا. دکانوں کے تھڑوں پر بھی دکانیں کھل گئی تھی. زیادہ دکانیں سکھوں کی تھی. ہندو سکھ لوگ صبح دکان بڑی جلدی کھول لیتے ہیں. یا زیادہ تر دکانیں منیاری کی تھی. کتابوں اور کاپیوں کی دکانیں بھی تھی. ایک دکان پر سکھوں کی کرپانے اور تلوار لٹک رہی تھی. ایک بوڑھا ہندو پنساری دکان پر بیٹھا کھرل میں کچھ رگڑ رہا تھا. میں نے اسے جاتے ہی نمسکار کیا اور کہا مہاراج مجھے صوبیدار درگا داس جی کو ملنا ہے. اس کا مکان کہاں ہے؟ میں جموں سے آیا ہوں. ہندو پنساری کہنے لگا صوبیدار کا مکان 3 گلیاں چھوڑ کر چھوٹی گلی میں پہلا مکان ہے مگر وہ امرتسر میں نہیں ہے. سنا ہے کئی بار چلا گیا ہے. تم اس کے مکان پر جا کر پتا کر لو. وہاں اس کا بیٹا کالی داس رہ رہا ہے. میں اس گلی میں آ گیا جہاں پہلا مکان مجھے صوبیدار درگا داس کا بتایا گیا تھا. مکانوں میں پھنسا ہوا 3-4 منزلہ پوشیدہ مکان تھا جس کے تھڑے کے باہر ایک بکری بندی ہوئی تھی. دروازہ بند تھا. میں نے دروازے کی کنڈی بجائی اور اوپر سے ایک عورت نے جھانک کر پوچھا کہ کس سے ملنا ہے. میں نے ہاتھ باندھ کر کہا بہن جی ذرا کالی داس جی کو نیچے بھیجنا. میں جموں سے آیا ہوں. تھوڑی دیر بعد ایک پلپلے بدن والا دو نوجوان سیڑھیاں اتر کر میرے سامنے آ گئے. اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی. بدن پر صرف ایک پرنا لپیٹا ہوا تھا. میں نے کہا مہاراج جی میں جموں سے آیا ہوں. میرا نام کلدیپ چند ہے. صوبیدار جی کے نام ان کے ایک فوجی دوست کا پیغام لایا ہوں. صوبیدار جی گھر پر ہوں تو ان سے ملا دیجیے. یہ نوجوان کالی داس ہی تھا. کہنے لگا مہاراج پتا جی تو لدھیانے کوشلیا بہن جی کے پاس چلے گئے ہیں. میں نے ایک سیکنڈ کے لیے کچھ سوچ کر کہا کوئی بات نہیں مجھے یہاں سے آگے امبالے ہی جانا ہے. میں راستے میں لدھیانے سے اتر کر صوبیدار جی سے مل لوں گا. مجھے ان کا لدھیانے کا پتہ لکھ دیجیے. کالی داس بولا ابھی لکھ کر لاتا ہوں. وہ اوپر گیا. اوپر کسی کاغذ پر لدھیانے کا ایڈریس لکھ کر لایا. مجھے کاغذ کا پرزہ دیتے ہوئے بولا کوشلیا بہن ہماری چھوٹی بہن ہے. اس کا گھر لدھیانے کے چوڑے بازار میں ہے. وہاں کسی سے امرت لال بجلی والے کے گھر کا پتہ پوچھ لے. کوشلیا بہن کا خاون بجلی کے دفتر میں الیکٹریشین ہے. میں نے پتہ بھی کاغذ پر لکھ دیا ہے. بڑی کرپا ہے آپ کی رام رام. میں واپس مڑا تو کالی داس نے کہا کوئی چائے پانی نہیں پیا آپ نے؟ میں نے کہا بڑی کرپا ہے بڑی کرپا ہے. اور میں گلی سے نکل کر بازار مائی سیوا میں آ گیا اور وہاں سے واپس جہانگیر کی دکان پر جا کر اسے ساری بات بتائی. اس وقت دکان میں کوئی نہیں تھا. وہ کہنے لگا لدھیانے میں ہمارا ایک آدمی موجود ہے تم اس سے جا کر ملو اور صوبیدار درگا داس کا سراغ لگا اور اسے ٹھکانے لگانے کے بعد وہیں سے جموں کی طرف نکل جانا. جہانگیر نے مجھے لدھیانے میں اپنے مجاہد کا نام پتا بتا دیا. یہ نام پتا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. اگرچہ اب وہ مجاہد وہاں نہیں ہے پھر بھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. اس کا نام اور پیشہ یہاں فرضی لکھوں گا. آپ یہ سمجھ لے کہ اس کا اسلامی نام گلریز تھا اور وہ ہندو نام بابو رام کے نام سے لدھیانے کے ریل بازار میں فوٹوگرافی کی دکان کرتا تھا. میں اسی دن ٹرین کے ذریعے لدھیانے روانہ ہو گئے. یاد رکھے ذمہ دار کمانڈو وقت کی قیمت کو پہچانتا ہے. وہ کبھی وقت ضائع نہیں کرتا. لدھیانے پہنچ کر میں سیدھا بابو رام فوٹوگرافر کی دکان پر گیا. جہانگیر نے کسی طریقے سے اسے میرے آنے کی اطلاع کر دی تھی. میرا حلیہ بھی بتا دیا تھا. اس کے باوجود مجھے ایک کوڈ لفظ بھی دیا گیا تھا. میں نے دیکھا کہ فوٹوگرافی کی ایک چھوٹی سی دکان میں ایک درمیانی عمر کا آدمی قدر کا کرتا قدر کا پاجامہ اور نہرو واسکٹ پہنے ایک فوٹو کو فریم میں جڑ رہا ہے. ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی. میں دکان میں داخل ہوا تو اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی. وہ مجھے پہچان گیا تھا. تصویر فریم میں لگا کر اس نے عورت کو دی اور کہا یہ لو بہن جی اب یہ اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی ہے. ہندو عورت تصویر لے کر دکان سے چلی گئی تو بابو رام نے میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا چاہیے مہاشیا جی؟ میں نے کوڈ لفظ بولا تو اس نے آہستہ سے کہا اندر اسٹوڈیو میں چلو میں ابھی فوٹو کھینچ دیتا ہوں. دکان کے پیچھے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا ہوا تھا جہاں 3 پاؤں والا ایک کیمرا اور سامنے دیوار پر سینری والا پردہ لگا تھا. پردے کے آگے لکڑی کی منعقد کرسی رکھی ہوئی تھی. یہاں ہمارا آدمی گاہکوں کے فوٹو بناتا تھا. سامنے دیوار کے ساتھ بینچ پچھا ہوا تھا. میں بینچ پر بیٹھ گیا. اتنے میں اپنا آدمی جس کا نام میں نے بابو رام बताया है, आ गया, कहने लगा जहांगीर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम जिस मुस्लिम कश काफिर की तलाश में यहाँ आए हो वो लुधियाने में नहीं है। मैंने पूछा फिर वो कहाँ मिलेगा, बाबूराम बोला इसको जान का धक्का लगा हुआ है, इसे पता चल गया है कि कश्मीरी मुजाहिद इससे कश्मीरी मुसलमानों के खून का बदला लेने इसके पीछे लगे हुए हैं और वो किसी जगह भी कत्ल हो सकता है। फौज से वो एक बार फिर सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है, वो जख्मी हो गया था, यहाँ और अमृतसर में इसका इलाज होता रहा है। यहाँ तुम्हारे आने से एक दिन पहले हमारे एक हुर्रियत परस्त ने इस पर हमला किया था मगर वो जान बचाने में कामयाब हो गया, अब वो लुधियाने से भी फरार होकर किसी नामालूम मकाम पर चला गया है। मैंने पूछा क्या ये मालूम हो सकता है कि वो किस शहर में है और कहाँ छुपा हुआ है, कोई दूसरा हुर्रियत परस्त इसे ठिकाने लगाने में कामयाब हो या ना हो, लेकिन मैं इसे हर हालत में कत्ल करके इससे हजारों बेगुनाह नहते कश्मीरियों के खून का बदला लेना चाहता हूँ। बाबूराम ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा यह मालूम करना पड़ेगा, मुझे कम अज कम आज के दिन और रात की मोहलत दे दो, मेरे आदमी ये सीक्रेट मालूम कर लेंगे। बाबूराम अपनी दुकान के ऊपर ही एक चुबारे में रहता था, मैंने भी रात वहीं गुजारी। बाबूराम ने उसी वक्त अपने जासूस सूबेदार दुर्गादास का अता पता मालूम करने के वास्ते रवाना कर दिए थे। दूसरे दिन दोपहर के वक्त बाबूराम खाने के टाइम पर दुकान बंद करके और ऊपर चुबारे में मेरे पास आ गया, कहने लगा सूबेदार दुर्गादास लुधियाने से कलकत्ते जाकर किसी जगह रुपोश हो गया है, कलकत्ते में अपने एक आदमी बहु बाजार में चाय का होटल चलाता है, मुसलमानों के इस खूनी कातिल को तलाश करने में वो तुम्हारी मदद कर सकता है। बाबूराम ने मुझे कलकत्ते में अपने आदमी का नाम और उसकी दुकान का एड्रेस और इससे मिलकर जो कोड लफ्ज मुझे बोलना था वो बताया और कहने लगा अपना ये आदमी बहुत होशियार है और वो कलकत्ते में एक कौम परस्त मुसलमान की हैसियत से काफी मशहूर है, वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा और मुझे यकीन है कि ये मुसलमानों का खूनी दुर्गादास जहां भी होगा वो इसका सुराग लगा लेगा, मैं इसे खुफिया तरीके से तुम्हारे आने की इत्तला कर दूंगा। मैं इसी रात को होड़ा एक्सप्रेस में सवार होकर कलकत्ते की तरफ रवाना हो गया। अपने आदमी बाबूराम ने मुझे खासतौर पर हिदायत की थी कि मैं कलकत्ते में अपने आप को पंजाब का कांग्रेसी मुसलमान जाहिर करूं और अपना कोई हिंदुआना नाम भी रख लूं। लुधियाना स्टेशन पर रवाना होने से पहले इसने मेरे माथे पर हिंदुओं वाला लाल तिलक भी लगा दिया था। मेरे लिए हिंदू बनना बड़ा आसान था, मैं हिंदी गुजराती जुबानों पर काफी अबूर रखता था, हिंदू देवमाला मैंने सारी की सारी पढ़ रखी थी, संस्कृत जबान भी थोड़ी बहुत समझ लेता था, वेदों का भी मैंने मुतालिया कर रखा था, बंगला जबान भी थोड़ी थोड़ी समझ लेता था अगरचे बोल नहीं सकता था और कलकत्ते के एक दो फेरे पहले भी लगा चुका था। कलकत्ता शहर मेरे लिए कोई नया शहर नहीं था। ट्रेन कलकत्ता शहर के होड़ा स्टेशन पर पहुंची तो मेरे रिक्शे में सवार होकर सीधा बहु बाजार पहुंच गया। बहु बाजार कलकत्ते का एक कारोबारी बाजार है और इस बाजार में दुनिया के हर शहर की दुकान मौजूद है। बाबूराम ने मुझे लुधियाने में ही अपने बहु बाजार वाले मुजाहिद की तस्वीर दिखा दी थी। बहु बाजार में काफी रौनक थी, बंगाली मर्द और साड़ियों में मलबूस बंगाली होते दो फरोख्त में मसरूफ थी। बाजार में से हथरक्षा और हाथों से खींची जाने वाली लंबी लंबी रेहड़ियां भी नजर आ रही थी। मुझे अपने आदमी की चाय की दुकान की तलाश थी। भारत के मशरकी और जनूबी इलाके में चाय काफी बहुत पी जाती है, ये मरतूब इलाके हैं, साल में बारिशें बहुत होती हैं, यहाँ दूध घी और लस्सी का वो रिवाज नहीं है जो हमें पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में देखने को मिलता है। बाबूराम ने मुझे अपने मुजाहिद का नाम बता दिया था मगर मैं इसका असली नाम नहीं लिखूंगा, आप फर्ज कर लें कि इसका नाम शादीन था। जैसा कि मुझे बताया गया था शादीन कलकत्ते में कट्टर कौम परस्त भारतीय मुसलमान के ऐसे काफी जाना पहचाना आदमी था। इसकी चाय की दुकान मैंने तलाश कर ली, लंबी दुकान थी, अंदर कुर्सियां मेजें लगी थी, लोग चाय काफी वगैरह पीने में मसरूफ थे। बाहर एक जानब बंगाली पुमवाड़ी का खोखा था जहां दुर्गा देवी की शीशे में जुड़ी हुई तस्वीर के आगे लोबान से लग रहा था। मैंने अपने आदमी शादीन को शिकल से पहचान लिया, वो काउंटर के करीब लोहे की कुर्सी पर बैठा बंगला अखबार पढ़ रहा था। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से कहा काफी मिल जाएगी, इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा अंदर बैठो मिल जाएगी। मैंने दोबारा कहा मैं मद्रासी काफी पसंद करता हूँ। तब शादी ने अखबार से नजर उठाकर मेरी तरफ देखा, वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। इसके करीब ही एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए मैंने धीमी आवाज में कहा मुझे शादीन से मिलना है। मेरी नजरें बाजार पर लगी थी, अब इसने मुझे पहचान लिया था और उसने दोबारा अखबार पर नजरें जमा ली थी। इसने अखबार का वर्क उलटते हुए पंजाबी में कहा तुम्हें जिसने भेजा है इसका नाम क्या है? मैंने बाबूराम का असली इस्लामी नाम लिया। शादी ने अखबार अपने घुटनों पर रख दिया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट खुद सुलगाया, एक मुझे पेश किया और मेरे सिगरेट को सुलगाते हुए आहिस्ता से बोला तुम्हारा कोडवर्ड क्या है? मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए आहिस्ता से वो कोड लफ्ज बोला जो बाबूराम ने मुझे लुधियाने में बताया था। शादी ने पीछे किसी नौकर की तरफ गर्दन मोड़कर देखा और बंगला जबान में चीख कर कहा अच्छा वाला काफी दो साहब को। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, अंदर बैठो। मैं दुकान में जाकर बैठ गया, लड़का काफी का प्याला आगे रख गया, मैं काफी की चुस्कियां लेने लगा। मेरी निगाहें शादीन पर लगी थी, वो दुकान से उतरकर बाजार में पांच सिगरेट के खोखे के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। बाजार में पहले इसने दाएं जानब देखा, फिर बिजायर बेड़ी बेनियाजी से दूसरी जानब देखा। यकीनी तौर पर वो ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला तो नहीं लगा हुआ। जो आदमी दुश्मन मुल्क में किसी जगह टिक कर अपने मुल्क के लिए जासूसी करते हैं वो खुफिया पुलिस वालों के चेहरों से बखूबी वाकिफ होते हैं। दूसरे मुल्क में जाकर अपने मुल्क के मुफादात के लिए जासूसी करने का हर ملک کو حق ہوتا ہے پکڑے جانے کی صورت میں ایک ہاتھ بین الاقوامی قانون کے تحت جاسوس کو سزا ملتی ہے، مگر بھارت میں اس بین الاقوامی قانون کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ بھارت میں پاکستان کا کوئی باقاعدہ جاسوس میں نے اپنے قیام کے دوران نہیں دیکھا، اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی بھی ہے تو وہ یا تو باطی مسلمان ہی نکلا ہے جو محض پاکستان سے محبت اور پاکستان کی سلامتی کی خاطر رضاکارانہ طور پر یہ کام کر رہا ہے، یا پھر اس کا تعلق جموں کشمیر کی عورت پرست تحریک سے تھا جو کشمیر میں مسلمانوں پر بھارتی ظلم و ستم اور جارحانہ قبضے کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں تھا، مجھے پاکستان نے بھارت میں جاسوسی کرنے نہیں بھیجا تھا، پاکستان کی حکومت کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں بھارت میں اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہوں، میں اپنے طور پر یہ فرض ادا کر رہا تھا اور میری کمانڈو سرگرمیوں کا زیادہ تعلق جات کشمیر سے تھا، شادین کا تعلق بھی کشمیر کی عورت پرست تحریک سے تھا۔ کلکتے میں وہ کئی برسوں سے ایک قوم پرست بھارتی مسلمان کی حیثیت سے چائے کا ہوٹل چلا رہا تھا، حقیقت میں وہ سچا کشمیری مسلمان تھا اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام بھی اس کے خفیہ مشن میں شامل تھا۔ وادی کشمیر سے اتنی دور بیٹھ کر وہ براہ راست جات کشمیر میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، مگر وہ بھارتی حکومت اور بھارتی ملٹری ہائی کمانڈ کی سرگرمیوں پر ضرور کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے آدمی اسے سرکاری حلقے کی ہر نئی خبر لا کر دیتے تھے، جسے وہ لدھیانے بابو رام کو پہنچا دیتا تھا اور بابو رام اسے سری نگر میں عورت پرستوں تک پہنچا دیتا تھا۔ جنگ ستمبر میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی حکومت اور بھارتی فوجی ہائی کمانڈ کی خفیہ سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہوا تھا، اور ظاہر یہی ہوتا تھا کہ بھارت حکومت پاکستان سے 1965 کی جنگ کی اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور اس نے ہر قسم کی فوجی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہیں۔ ان حقائق کی تصدیق بعد میں شادین نے بھی کی۔ میں دکان کے اندر بیٹھا خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ شادین اب دکان میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور ایک بنگالی گاہک سے بنگلہ زبان میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ دکان میں گاہک کم ہو گئے تھے، میرے آس پاس کی میزوں پر کوئی گاہک نہیں تھا۔ شادین شاید اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کوئی گاہک نہیں ہے، تو وہ سگریٹ کے کش لگا تھا میرے قریب آ کر بنگلہ زبان میں بولا کہ کافی مجھے پسند آئی۔ میں نے بنگلہ زبان میں ہی بالو کہہ دیا۔ میز پر دونوں ہتھیلیاں جما کر جھک گیا اور آہستہ سے اردو میں بولا، ہوڑا اسٹیشن کے نمبر 3 پلیٹ فارم پر میرا انتظار کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ میز سے پیچھے ہٹ گیا اور سگریٹ کا کش لگا کر ملازم کو بنگلہ میں کچھ ہدایت دینے لگا۔ جو پیغام اس نے مجھے دینا تھا دے دیا تھا۔ میں چائے کی دکان میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھا اور بازار میں آ کر اس طرف چلنے لگا جدھر میں بازار میں داخل ہوا تھا۔ بازار میں ہی میں نے ایک رکشا لیا اور اسے ہوڑا اسٹیشن چلنے کو کہا۔ اگر آپ کلکتے گئے ہوں اور ہوڑا اسٹیشن پر ٹرین سے اترے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کلکتے کے دو بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں، ایک کا نام سیالدہ ہے، دوسرے کا نام ہوڑا ہے۔ پنجاب اور بھارت کے دوسرے صوبوں سے آنے والی ٹرینیں ان دونوں اسٹیشنوں پر ہی آ کر ٹھہرتی ہیں۔ ہوڑا کا ریلوے اسٹیشن لمبے لمبے پلیٹ فارموں والا ہے، لوہے کی چھت بہت اونچی ہے۔ میں پلیٹ فارم نمبر 3 پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ کر سوچنے لگا مجھے کس جگہ اطمینان سے بیٹھ کر شادین کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہاں کوئی ریفریشمنٹ روم بھی نہیں تھا، کتابوں اور چائے کے سٹال ضرور تھے۔ میں لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، یہ بھی چاہتا تھا کہ شادین مجھے دور سے دیکھ لے۔ چنانچہ میں ایک بک سٹال کے کونے کی جانب لوہے کے بہت بڑے صندوق پر بیٹھ گیا جو ریلوے والوں کا ہی لگتا تھا۔ شکل اور حلیت سے میں پنجاب کا کوئی ہندو نوجوان لگتا تھا۔ میری داڑھی اور سر کے بڑے ہوئے بالوں سے یہ تاثر ملتا تھا کہ میں مذہبی ٹائپ کا ہندو ہوں۔ زہریلی سوئیوں والا بال پوائنٹ اس وقت بھی میری جیکٹ کے اندر والی جیب میں محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ انڈین کرنسی بھی تھی۔ ماتھے پر لال تلک لگا تھا۔ کلکتے کے آسمان پر بادل چھائے لگے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لگتا تھا کہ بارش ہوگی۔ پلیٹ فارم پر کوئی ٹرین آنے والی تھی، شاید اسی ٹرین کو وہاں سے واپس بھی جانا تھا۔ مسافر آنے لگے تھے، کلی سروں پر اور ٹرالیوں میں سامان لادے آ رہے تھے۔ یہ بنگالی مسافر تھے، ان میں ہر عمر کی دبلی موٹی نوجوان اور بوڑھی بنگلہ عورتیں اور مرد تھے۔ کسی کو میری طرف دیکھنے کی فرصت نہیں تھی، ہر طرف بنگلہ زبان بولی جا رہی تھی۔ ایک سے ایک بچہ گود میں اٹھائے اپنی بیوی کے ساتھ میرے قریب سے پنجابی بولتا گزر گیا۔ پنجابی زبان سن کر میرے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا۔ دوسرے ملک میں اپنی مادری زبان سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے اس کا کئی بار تجربہ ہو چکا ہے۔ میری نگاہیں اپنے آدمی شادین کو ڈھونڈ رہی تھی، مجھے وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اتنے میں ایک ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر رک گئی، وہاں شور مچ گیا۔ اسی دوران مجھے شادین دکھائی دیا، وہ ایک طرف سے میری جانب ہی چلا آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا، میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، وہ بھی میرے پاس آ کر لوہے کے صندوق پر بیٹھ کے وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ سامنے ٹرین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پنجابی میں مجھے کہا، 6-7 قدم کا فاصلہ ڈال کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ ہم ہوڑا اسٹیشن سے نکل گئے، شادین ہوڑا برج کی طرف مڑ گئے۔ ذرائع ہگلی کلکتے شہر کے درمیان سے نہیں تو اس کے پہلو سے ضرور گزرتا ہے۔ پہلے اس دریا پر کشتیوں کا پل ہوا کرتا تھا، اس کے بعد لوہے کا بہت بڑا پل بنا دیا گیا ہے، اسے ہوڑا برج کہا جاتا تھا۔ ہگلی دریا اصل میں دریائے جمنا ہے، جس کا نام کلکتے سے گزرتے ہوئے ہگلی پڑ گیا ہے۔ یہ دریا کلکتے کی بندرگاہ سزرپور جی ٹی سے ہو کر آگے خلیج بنگال میں جا گرتا ہے۔ شادین سڑک پر ایک جگہ رک گیا، وہاں ایک بنگالی صاحب یعنی کچے ناریل کی ریڑی لگائے بیٹھا تھا۔ شادی نے ٹیکسی لی اور وہاں سے کچھ دور جا کر ٹیکسی کو رکوا دیا۔ میں تیز تیز چل کر ٹیکسی کے قریب گیا اور اس میں سوار ہو گیا۔ ہوڑا برج وہاں سے دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری ٹیکسی ہوڑا برج یعنی دریائے ہگلی کے پل پر سے گزر رہی تھی۔ جب ہم پل پر سے گزر گئے تو وہ کلکتے میں بولی جانے والی عام اردو میں کہنے لگا، آج کل یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مگر برسات کا موسم تو گزر چکا ہے۔ وہ بولا یہاں برسات کے آخر میں بھی خوب بارشیں ہوتی ہیں، دیکھ لو صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ محض باتیں کرنے کے لیے باتیں کر رہا تھا تاکہ ٹیکسی ڈرائیور کو حیرت نہ ہو کہ یہ دو آدمی اتنی دیر سے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دریا ہگلی کے پار کا علاقہ فیکٹری ایریا بھی کہلاتا ہے، یہاں ہر قسم کے کارخانے ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی ہیں اور اونچی اونچی چمنیوں والے بڑے کارخانے بھی ہیں۔ اس علاقے میں مل مزدوروں کے کوارٹروں کے علاوہ فیکٹریوں کے مالکوں کی بڑی بڑی کوٹھیوں بھی ہیں جو دریا کے کنارے دور تک چلی گئی ہیں۔ ہماری ٹیکسی کارخانوں کے قریب ایک سڑک پر سے گزر رہی تھی، شادین کہنے لگا سیٹ صاحب کا کارخانہ بھی اسی جگہ پر ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، بھگوان نے چاہا تو تمہیں ان کارخانے میں ضرور نوکری مل جائے گی۔ میں نے شادین کی طرف دیکھا، اس نے آنکھ سے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا، گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں صرف اس ٹیکسی ڈرائیور کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اسے ہم پر کسی طرح کا کوئی شک نہ گزرے۔ اس نے کارخانے کے بڑے گیٹ کے پاس ٹیکسی رکوائی اور ہم کارخانے کے گیٹ کے پہلو میں کھیت میں سے گزرنے کے بعد دریا کے کنارے پر آ گئے۔ یہاں کہیں کہیں مزدوروں کی جھونپڑیاں اور ٹین کی ڈلائی چھتوں والے کوارٹر نظر آ رہے تھے۔ شادین نے یہاں سے تھوڑی دور ایک کوارٹر اپنے رہنے کے لیے بنوا رکھا تھا، کہنے لگا میں کبھی کبھی یہاں پر آتا ہوں، لوگوں پر میں نے یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہ میرا گودام ہے جہاں میں چائے چینی کا اسٹاک رکھتا ہوں جو میرے ہوٹل میں کام آتا ہے، لیکن اصل میں میں اس کوارٹر سے اپنے آدمیوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں۔ وہ لوگ اسی جگہ آ کر مجھے ضروری رپورٹیں مہیا کرتے ہیں اور مجھ سے ہدایات وصول کرتے ہیں۔ پٹسن کے کھیتوں میں سے کچھ فاصلے پر دریا کے کنارے سرکنڈوں اور ناریل کے جھنڈوں کے نیچے یہ لکڑی کے چھت اور پتھر کی دیواروں والا کوارٹر چھوٹا سا تھا، باہر پانی کا ایک پمپ لگا تھا، ناریل کے کٹے ہوئے درختوں کے دو چار تنے اور سوکھی شاخوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کوارٹر کے اندر بانس کی چارپائی بچھی تھی، سینڈ میں پانی کے پمپ کے پیچھے ٹین کی چھت والا ایک بوسیدہ کچن تھا۔ ہم اندر جا کر بیٹھ گئے۔ شادین نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے سگریٹ دیا، کہنے لگا اب تم ساری بات مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ لدھیانے والے اپنے آدمی نے مجھے صرف ایک اشارہ دیا تھا کہ تم کسی آدمی کی تلاش میں ہو۔ میں نے شادین کو شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بیان کر دی اور اسے بتایا کہ میں نے سری نگر کی شہید مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ میں سینکڑوں مظلوم کشمیری مسلمانوں کا خون بہانے والے اس قصائی اور ظالم صوبے دار درگا داس سے شہیدوں کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ مجھے لدھیانے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کلکتے آ گیا ہوا ہے اور شانے پر کسی حریت پرست مجاہد کی گولی لگنے سے زخمی بھی ہے۔ میں اس کی شکل پہچانتا ہوں، اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور درمیانی عمر کا آدمی ہے۔ شادی میری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ کچھ سوچتا بھی جا رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو وہ کہنے لگا صوبے دار درگا داس تمہارے کہنے کے مطابق اب فوج میں نہیں ہے، وہ زخمی بھی ہے، اس لیے یقیناً یہاں وہ کسی ایسے اسپتال میں پڑا ہوگا جس کا تعلق انڈین آرمی سے ہو۔ اگرچہ کلکتہ بہت بڑا شہر ہے اور یہاں کسی ایک آدمی کا پتہ لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمارے آدمی بہت ہوشیار اور ذہین ہیں، وہ یہاں ہر جگہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ مجھے کچھ وقت دو، میرے آدمی درگا داس کا پتہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں شادین کی جھونپڑی میں پڑ گیا، مجھے اس نے شہر اپنے ہوٹل یعنی چائے کی دکان پر آنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک لڑکا مجھے صبح شام کوارٹر میں کھانا وغیرہ دے جاتا تھا، مجھے وہاں رہتے تین دن گزر گئے، اس دوران شادین مجھ سے ملنے بالکل نہیں آیا تھا۔ چوتھے دن شام کو وہ آ گیا، کہنے لگا میرے آدمیوں نے کشمیریوں کے قاتل درگا داس کا پتہ لگا لیا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا کیا وہ کسی اسپتال میں ہے۔ شادین بولا اس کے بارے میں صرف اسی قدر معلوم ہو سکا ہے کہ وہ کلکتہ کی بندرگاہ کے پیچھے جو آبادی ہے وہاں کسی جگہ روپوش ہے، اسے خوف لگا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی کشمیری کمانڈو اسے ضرور ہلاک کر دے گا، اس وجہ سے وہ کسی خفیہ جگہ پر چھپ کر رہ رہا ہے۔ ہمارا کوئی بھی آدمی سر توڑ کوشش کے باوجود اس کے ٹھکانے کا سراغ نہیں لگا سکا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے کچھ ریٹائرڈ فوجی اپنے ارد گرد بطور باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں جو ہر وقت مسلح اور چوکس رہتے ہیں اور صوبے دار درگر داس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کلکتے کی بندرگاہ کے پیچھے جو نئی اور پرانی کالونیاں تھیں، میں ان کالونیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے شادین سے پوچھا وہاں وہ کس کالونی میں روپوش ہو سکتا ہے۔ شادین نے کہا مجھے کچھ اور مہلت دو، میرے آدمی یہ بھی پتہ کر لیں گے۔ اس کے بعد مزید دو تین دن گزر گئے، لیکن شادین کے آدمی درگر داس کا اتا پتہ معلوم نہ کر سکے۔ آخر میں نے شادین سے کہا بھائی اب میں خود اس کا پتہ لگانے جاؤں گا، میں بندرگاہ والی آبادیوں میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ شادین بولا جیسے تمہاری مرضی، اس کوارٹر کی ایک چابی تمہارے پاس رہے گی، تم جب اور جس وقت چاہو یہاں آ سکتے ہو۔ تمہیں کشمیری مسلمانوں کے اس موذی قاتل کی تلاش کے سلسلے میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ میں نے اسے اپنی زہریلی بال پوائنٹ پینسل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ بعض چیزیں اور بعض راز ایسے ہوتے ہیں کہ عقلمند کمانڈو وہ راز اپنے آدمیوں سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تم مجھے صرف ایک چاقو لا دو جس سے میں درگا داس کا کام تمام کر سکوں۔ یہ بھی میں نے محض اس لیے شادین سے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں نہایت اس پیشاور فوجی کو کیسے ہلاک کروں گا۔ شادین کو میرے بارے میں یہ علم نہیں تھا کہ میں حریت پرست ہونے کے علاوہ ایک تجربہ کار تربیت یافتہ کمانڈو بھی ہوں۔ مجھے شادین نے اسی وقت ایک صندوق میں سے چاقو نکال کر مجھے دیا، یہ عام چاقو سے ذرا بڑا چاقو تھا، میں نے اسے جیب میں رکھ لیا۔ شادین کے مخبروں نے صرف یہ اشارہ دیا تھا کہ صوبیدار درگا داس کو ایک بار ساونت کالونی کے درگام मंदिर में जाते देखा गया है। इसका मतलब था कि वो सावंत कॉलोनी में या इसके आसपास ही कहीं रोपोश होगा। सावंत कॉलोनी बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूरों की कॉलोनी थी, यहाँ इनके झोंपड़ा नुमा बोसीदा क्वार्टर से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दुर्गादास इन गंदे क्वार्टरों में नहीं छुप सकता, वो जरूर इसके किसी कॉलोनी में छुपा हुआ होगा और अपने पीछे लगे हुए हुर्रियत परस्तों के मुखबरों को धोखा देने के लिए वो सावंत कॉलोनी की दुर्गा मंदिर में पूजा वगैरह को गया होगा। इस रोज सारा दिन वक्फे वक्फे से कलकत्ते में बारिश होती रही, मैं शादीन के क्वार्टर में ही रहा। शाम को बारिश बिल्कुल रुक गई और जरा अंधेरा हुआ तो मैं दरिया पार करके बस में सवार होकर बंदरगाह पहुंच गया। सावंत कॉलोनी वहाँ थोड़े फासले पर ही थी, मैं सीधा इस कॉलोनी की दरगाह मंदिर में पहुंच गया। मंदिरों का माहौल मेरे लिए अजनबी नहीं था, मुझे मालूम था कि दरगाह देवी की पूजा किस तरह की जाती है, हनुमान और विष्णु और शिव जी के मंदिर में पूजा के वक्त क्या रसूमात अदा की जाती है। मैंने कभी किसी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया था, बस हाथ से घंटी बजा दिया करता था या हाथ जोड़कर मूर्ति के आगे खड़ा हो जाता और दिल में कहता, मैं जानता हूँ तू पत्थर का बुत है, मेरे नजदीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, मेरा सर सिर्फ एक खुदा के आगे झुकता है जिसका कोई शरीक नहीं है और सारे जहानों का रब है। दरगाह देवी के मंदिर में पूजा करने वालों का काफी रश था, मैं मंदिर के दरवाजे में दाखिल होकर एक तरफ खड़ा हो गया और पूछने लगा कि यहाँ कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो मुझे दुर्गादास के बारे में कोई सुराग बता सके। ऐसा आदमी मंदिर का बड़ा पुजारी ही हो सकता था क्योंकि पुजारी हमेशा मंदिर में रहता है और वो पूजा करने आने जाने वालों से वाकिफ होता है। मैंने दूर से पुजारी को देखा, वो मूर्ति के आगे एक तरफ होकर बैठा पुजारियों से पैसे वसूल करने और उन्हें फूल देने में मसरूफ था। मैं एक चबूतरे के बाद खामोशी से बैठ गया। काफी देर बाद जब पूजा करने वालों का रश खत्म हो गया, वहाँ इक्का दुक्का लोग ही रह गए तो मैं पुजारी की तरफ बढ़ा, इसे 10 रुपए का नजराना पेश किया। वो 10 रुपए देकर बड़ा खुश हुआ, समझ गया कि मैं कोई मोटी असामी हूँ और नया नया इस इलाके में आया हूँ। इसने मुझे फूलों के साथ थोड़ी सी मिठाई भी दी। मैंने संस्कृत का एक अशोक पढ़ा और कहा, महाराज हम बड़ी दूर से देवी के दर्शनों को आए हैं, आज रात मंदिर में ठहरने का ख्याल है, क्या यहाँ कोई ठिकाना मिल जाएगा, हम इसका किराया अदा कर देंगे। पुजारी को मुझसे मिलने की तवक्को थी, कहने लगा, क्यों नहीं महाराज क्यों नहीं, आपको जरूर कोठड़ी मिल जाएगी, आप थोड़ी देर बैठे मैं खुद आपको ले जाकर कोठड़ी दिखाता हूँ। मैं कुछ देर मंदिर के आते में ही ठहलता रहा, जब देखा कि पुजारी अपनी पूजा पाठ की दुकान बढ़ा रहा है तो मैं इसके पास आ गया। वो मुझे आते में एक छोटी सी कोठड़ी में ले गया जहाँ खाट पर बिस्तर लगा था और मच्छरदानी भी लगी हुई थी, ऊपर छत के साथ पंखा भी चल रहा था। ये जगह अच्छी थी, मैंने इसे जेब से 20 रुपए निकाल कर दिए और कहा, महाराज जाती दफा भी आपकी खिदमत करूंगा, मैं वैष्णु हूँ, मेरे लिए अगर दाल सब्जी का इंतजाम हो जाए तो ठीक रहेगा। पुजारी बोला, महाराज आप कोई फिक्र ही ना करें, आप जो कहेंगे आपको मिल जाएगा। रात को वो खुद मेरे लिए सब्जी तरकारी और चावल लेकर आया, कहने लगा, महाराज आप माता श्रीरंग वाली के देश से आए हैं क्या। मैंने यूं ही कह दिया कि हाँ मैं वहीं से आया हूँ। इसके बाद मैंने इसे संस्कृत के कुछ अशोक सुनाए जो मैंने ऐसे मौके के लिए जुबानी याद रखे थे और इसे गीता का थोड़ा सा पाठ भी सुनाया। वो मुझसे बड़ा मुतासिर हुआ, साथ ही मैंने मजीद जेब से 20 रुपए निकालकर इसे दिए। वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उस वक्त रात का पहला पहर गुजर रहा था। मैंने इधर उधर की बातों के बाद कहा, बात यह है पुजारी जी, हमारा एक बड़ा भाई है, वो फौज में सूबेदार था कश्मीर के महाज पर, इसने बड़े आतंकवादी मुसलमान कश्मीरियों को ठिकाने लगाया था, अब फौज ने इसे रिटायर कर दिया है। इसको खतरा था कि कश्मीरी मुसलमान इसको जान से मारने के लिए इसके पीछे लगे हुए हैं। हमने भाई जी को बड़ा समझाया कि वो कुछ नहीं कर सकते, मगर इस पर खौफ बैठ गया था। बस वो एक रोज घर से निकल भागा। हमारा माता जी और भाई के बच्चे सख्त परेशान हैं। मुझे किसी ने बताया कि वो कलकत्ते की सावंत कॉलोनी में रह रहा है, बस इसी की तलाश में आया हूँ। माता जी तो वीर जी के गम में सूरगबाश होने वाली है। पुजारी बड़े गौर से मेरी बातें सुनता रहा। उसने पूछा, इसका नाम क्या है। मैंने कहा, सूबेदार दुर्गादास इसका नाम है, कश्मीर में इसे कांधे पर गोली भी लगी थी। पुजारी झट बोला, इसकी मूछें तो नहीं है। मुझे खबर मिल चुकी थी कि दुर्गादास ने पहचाने जाने के खौफ से अपनी बड़ी बड़ी मूछें मुंडवा डाली है। मैंने कहा, पहले थी मगर मेरा ख्याल है अब वीर जी ने मूछें कटवा दी होंगी। फिर पुजारी ने मुझे इस शख्स का जो हुलिया बताया वो हूबहू सूबेदार दुर्गादास का था। पुजारी बोला, महाराज इस शुक्ल सूरत के आदमी को मैंने 3-4 बार मंदिर में आते देखा है, इसके कंधे पर पट्टी भी बंधी हुई थी। मैंने जल्दी से कहा, बस यही मेरे वीर जी हैं, आप मुझे इनका पता बता दें कि वो कहाँ रहते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी। पुजारी कहने लगा, ये मैं आपको कल पता करके बता दूंगा, जो आदमी इसके साथ आता है मैं इसे जानता हूँ, वो इसी सावंत कॉलोनी का ही रहने वाला है। रात मैंने कोठड़ी में बसर की। दूसरे दिन दोपहर के बाद पुजारी मेरी कोठड़ी में आया और कहने लगा, आपके वीर जी सूबेदार दुर्गादास कल तक इसी कॉलोनी में थे, मगर आज वो सुबह वो यहाँ से चले गए हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था कि पुजारी इसी शख्स की बात कर रहा है जिसकी मुझे तलाश थी, या वो कोई और आदमी है। जब मैंने तस्दीक करनी चाही तो पुजारी ने कहा, हाँ जी मैं आपके वीर जी ही की बात कर रहा हूँ, वो सूबेदार था डोगरा रेजिमेंट में, इसका नाम दुर्गादास है, वो पहले भी फौज से रिटायर हुआ था, फिर इसे दोबारा फौज में रख लिया गया और कश्मीर भेज दिया। وہاں اسے کاندھے پر گولی لگی تھی. اس نے بہت سے انتقامی کشمیریوں کو مارا ہے. وہ تو بڑا مشہور فوجی ہے. کشمیری تو اسے مسلمانوں کا قصائی کہتے ہیں, مگر وہ تو امرتسر کا رہنے والا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں ماتا شیرم والی کے شہر کا ہوں. پجاری نے ٹھیک آدمی پہچانا تھا, وہ صوبے دار درگا داس کی ہی بات کر رہا تھا. میں نے کہا اصل میں ہم امرتسر کے ہی رہنے والے ہیں, مگر میں نے کانگڑا میں جا کر منیاری کی دکان کر لی تھی. یہ بتائیں کہ ہمارے ویر جی کہاں چلے گئے ہیں. پجاری بولا جس آدمی کی میں نے یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی, اس کا کہنا ہے کہ صوبے دار درگا داس بہت ڈرا ہوا ہے. دو تین باڈی گارڈ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں کلکتے میں کسی جگہ درگا داس نے تھوڑی سی زمین کبھی خریدی تھی, ہو سکتا ہے وہ وہیں چلا گیا ہو. میں نے پجاری کو جیب سے 50 روپے نکال کر دیے اور کہا مہاراج اگر آپ مجھے پتا کرا دیں کہ میرا بھائی کہاں پر ہے اور اس کی زمین یہاں کس جگہ پر ہے تو میں آپ کا بڑا ابھاری رہوں گا. پجاری نے روپے فوراً اپنی صدری کی جیب میں رکھ لیے اور بولا آپ چنتا نہ کریں, بس مجھے ایک دن کی مہلت اور دو, میں سب کچھ معلوم کر کے بتاؤں گا. وہ رات بھی میں نے مندر ہی میں گزار دی. اسے اگلے روز رات کو پجاری میری کوٹھڑی میں آیا. وہ خوش نظر آ رہا تھا. کہنے لگا مہاراج آپ کے ویر جی کا پورا پتہ چل گیا ہے. اس پجاری کے بیان کے مطابق صوبے دار درگا داس نے کلکتہ کے جنوب میں واقع چائے کے ایک چھوٹے سے باغ میں اپنا حصہ ڈالا ہوا تھا, مگر وہ وہاں رہتا نہیں تھا. اس چائے کے باغ کے پیچھے کا کس بازار کو جانے والی سڑک کے کنارے ریٹائرڈ فوجیوں کی فلاح و بہبود کا ایک ادارہ تھا. یہ سرکاری ادارہ تھا. صوبے دار درگا داس اس ادارے کے آفس میں ملازم ہو گیا ہوا تھا. اسی مکان میں وہ اکیلا رہ رہا تھا. رات کو تین باڈی گارڈ مکان کے ارد گرد پہرا دیتے تھے. دن کو یہی باڈی گارڈ اسے اپنی حفاظت میں لے کر ایک بس میں سوار ہوتے اور فوجی دفتر تک لاتے تھے. پھر جب دفتر سے چھٹی ہوتی تھی تو صوبے دار درگا داس کو اپنی حفاظت میں واپس بس میں سوار کروا کر گھر لے آتے تھے. اب میرا اس پجاری کے پاس کوئی کام نہیں تھا. میں اسی روز واپس اپنے کلکتے کے جاسوس مجاہد کے پاس کے دریائے ہگلی والے کوارٹر میں پہنچ گیا. رات کو اپنا جاسوس مجاہد شادی آیا تو میں نے اسے ساری بات سنائی. وہ بولا ہاں دھرم چالی میں ایک فوجی فاؤنڈیشن کا بہت بڑا آفس ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, مگر وہاں آنے جانے کی بڑی پابندی ہے. جنگ کے بعد تو یہ پابندی زیادہ سخت ہو گئی ہے. میں نے کہا سب سے پہلے تو میں خود وہاں جا کر یہ تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کی مجھے تلاش ہے یہ وہی آدمی ہے. اس کے بعد صورت حال کا جائزہ لے کر سوچوں گا کہ مجھے اس دشمن اسلام کو کس طریقے سے موت گھاٹ اتارنا ہوگا. شادین بولا میں تمہارے ساتھ دھرم چالی نہیں جا سکتا, مگر میں تمہیں اس کا سارا حدود عربہ سمجھا دوں گا. میں کلکتے میں رہا ضرور تھا, لیکن اس علاقے کی طرف کبھی میرا جانا نہیں ہوا تھا. ویسے بھی کلکتہ اتنا بڑا شہر ہے کہ آدمی دو ایک بار یہاں رہنے سے سارا شہر نہیں دیکھ سکتا. شادین کے بتانے کے مطابق میں دھرم چالی کی کالونی میں پہنچ گیا. میں نے بھارت کے سابق فوجوں کی فاؤنڈیشن کی عمارت کا بھی جائزہ لیا. جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا میرا ٹارگیٹ اور کشمیری مسلمانوں کا قاتل صوبے دار درگا داس اسی دفتر میں کام کرتا تھا اور وہ اپنے تین باڈی گارڈ کے ساتھ آفس آتا تھا. مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے مکان سے بس میں سوار ہو کر دفتر آتا ہے اور اس کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ فاؤنڈیشن کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر بس اسٹاپ تھا. اس وقت صبح کے 8:30 کا وقت تھا. میں اسی لیے آفس کے ٹائم پر وہاں گیا تھا تاکہ اگر درگا داس اس فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں تو اسے دفتر آتے ہوئے دیکھ سکوں. میں بس اسٹاپ سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے درخت پر بیٹھ گیا. آفس ٹائم ہو چکا تھا, مگر یہ کوئی اتنا بڑا آفس بھی نہیں تھا کہ اس کے کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ. تو ایک بس آ کر کھڑی ہوئی. اس میں سے دبلے پتلے سانولے رنگ کے بنگالی بابو چھتریاں ہاتھوں میں لیے نکلے اور فوجی فاؤنڈیشن کے گیٹ کی طرف چل پڑے. میں ایک آدمی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. 15-16 مسافر بس سے اترے تھے. ان میں صوبے دار درگا داس نہیں تھا. اس کے 15 منٹ بعد ایک اور بس آ کر اسٹاپ پر رکی. اس میں سے پہلے دو بنگالی عورتیں اور دو بنگالی کلرک قسم کے آدمی اترے. اس کے بعد دو ذرا تنومند جسم والے آدمی اترے اور اترتے ہی انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, پھر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ماحول پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں. میں اٹھ کھڑا ہوا. اس کے بعد بس میں سے وہ آدمی باہر نکلا جس کی مجھے تلاش سری نگر سے کھینچ کر وہاں لائی تھی اور جو میرا ٹارگیٹ تھا. میں نے اسے فوراً پہچان لیا, اگرچہ اس کی مونچھیں نہیں تھی اور اس نے بنگالیوں والے لباس یعنی دھوتی کرتا پہن رکھا تھا, مگر اس کی شکل ہو بہو اس تصویر سے ملتی تھی جو مجھے دکھائی گئی تھی. اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی اتر کر اس کے پیچھے یوں چلنے لگا جیسے پیچھے سے اس کی حفاظت کر رہا ہو. اس دوران پہلے والے باڈی گارڈ بھی اس کے دائیں بائیں سے اسے اپنی حفاظت میں لے کر فاؤنڈیشن کے دفتر کی طرف چل پڑے تھے. وہ تین باڈی گارڈ تھے اور ان کے درمیان بنگالی ہولیے میں چلنے والا آدمی سینکڑوں معصوم کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کا قاتل صوبے دار درگا داس تھا. میں اپنی جگہ پر کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا. اب میں اسے قریب سے بھی دیکھنا چاہتا تھا مگر اتنا وقت نہ ملا. درگا داس اپنے باڈی گارڈ کی حفاظت میں فوجی فاؤنڈیشن کے گیٹ میں داخل ہو چکا تھا. میں وہاں سے ہٹ کر ایک ناریل پانی بیچنے والے کی ریڑھی کے پاس آ گیا. اس سے ایک ناریل یا دھابلی اور وہیں کھڑے کھڑے پینے لگا. میں نے ریڑھی والے بنگالی سے کلکتے کی اردو زبان میں پوچھا کہ دفتر میں چھٹی کس وقت ہوتی ہے. اس نے بتایا کے چھٹی 4:30 بجے ہوتی ہے. سارا دن پڑا تھا میں وہاں, اتنی دیر تک نہیں ٹھہر سکتا تھا, چنانچہ وہاں سے واپس چل پڑا. واپس اپنے مجاہد شاہدین کے کوارٹر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. میں نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے میں یا کسی قریبی علاقے میں دن کا باقی وقت گزارتا ہوں. 4 بجے کے قریب یہاں دوبارہ آ جاؤں گا اور بس اسٹاپ پر کھڑا ہو کر صوبے دار درگا داس کو قریب سے دیکھوں گا. میں سب سے پہلے دھرم چالی کی کالونی میں آیا. یہ درمیانے درجے کی آبادی تھی, کوارٹر بھی تھے, پرانی کوٹیاں بھی تھی, ایک مارکیٹ بھی تھی. ایک مسئلہ میرے ساتھ بھی تھا کہ مجھے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپانا تھا, یا کم از کم زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں جانا تھا. کیونکہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں, بھارت کے تقریباً ہر بڑے اور اہم شہر میں کمانڈو ایکشن سے فوجی تنصیبات کو زبردست نقصان پہنچا چکا تھا. اور وسطی ہند یعنی گوالیار اور پانڈیچری کے سول تھانوں اور ملٹری پولیس کے پاس میری تصویر بھی تھی. اور ایک دو بار میری تصویر مفرور پاکستانی جاسوس کے الزام کے ساتھ جلندھر, دلی اور ہوشنگ آباد کے اخباروں میں چھپ بھی چکی تھی. چنانچہ مجھے بھارت کے کسی بھی شہر سر عام چلتے پھرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی. اگرچہ میرا حلیہ کافی بدلا ہوا تھا مگر میرا ناک نقشہ وہی تھا. میں نے اپنے چہرے کی کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی ہوئی تھی. خفیہ پولیس کے آدمیوں کی تیز نگاہیں مجھے پہچان سکتی تھی. چنانچہ میں نے دھرم چالی کالونی کی مارکیٹ کی طرف سے گریز کیا اور کچھ فاصلے پر 3-4 ماڈرن عمارتیں نظر پڑی تو میں اس طرف چل دیا کہ یہاں کوئی ماڈرن قسم کا ریستوران ضرور ہوگا, وہاں کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزار لوں گا. ماڈرن ریستورانوں میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے اور وہاں روشنیاں بھی دھیمی ہوتی ہیں. یہ جدید عمارتیں کلکتہ کے شمال مشرقی علاقے میں واقع سبھاش چندر بوس نگر کی تھی. یہ ماڈرن کالونی آزادی ملنے کے بعد بنائی گئی تھی. کشادہ سڑکیں تھی, درمیان میں خمدار کھمبوں پر نیون لائٹ کی ٹیوبیں لگی تھی, گرین بیلٹ پر پھولوں کی کیاریاں تھی. ایک بہت بڑا سینما ہاؤس بھی تھا جہاں بنگلہ فلم کے بورڈ لگے ہوئے تھے. سڑک پر دو رویا گاڑیاں آ جا رہی تھی. بلڈنگوں کے درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی جہاں ماڈرن بنگلے بنے ہوئے تھے. ان بنگلوں میں کثرت سے ناریل پام اور کیلے کے درخت اگے ہوئے تھے. آگے فٹ پاتھ تھا, میں فٹ پاتھ پر چلتا گیا. میری بائیں جانب بڑی ماڈرن دکانیں تھی. ایک جگہ ایک ریستوران نظر آیا تو میں اس کے اندر چلا گیا. یہ کافی شاپ تھی. میں کافی منگوا کر خاموشی سے کونے میں بیٹھ گیا. ہولیا میرا یہ تھا کہ داڑھی مونچھے بڑی ہوئی تھی, ماتھے پر تلک لگا تھا. لباس میرا ضرور ماڈرن تھا, یعنی میں نے سمر کی مٹیالے رنگ کی جیکٹ اور گہرے کلر رنگ کی پتنون پہنی ہوئی تھی. شکل و صورت سے میں بھارت کا کوئی ماڈرن جوگی سنیاسی یا جوتشی لگتا تھا. اس قسم کے لوگ بھارت کے بڑے شہروں میں عام نظر آ جاتے ہیں. ریستوران میں میرے علاوہ 6-7 گاہک ہی بیٹھے تھے. ان میں ایک بنگالی فیملی بھی تھی. ایک پختہ عمر کی بنگالی عورت تھی اور اس کی عمر کا ایک آدمی جو اس کا خاوند لگتا تھا اس کے سامنے بیٹھا تھا. دونوں خاموشی سے کافی پی رہے تھے. عورت نے ایک دو بار میری طرف دیکھا تھا, پھر اس نے اپنے خاوند سے کوئی بات کی تھی. اس کے بعد اس کے خاوند نے بھی مجھے نظر بھر کر دیکھا تھا. یہ لوگ مجھے کسی طرح بھی خفیہ پولیس کے آدمی نہیں لگ رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ یہ میرے جوگی جوتشیوں والے حلیہ کی وجہ سے میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں سگریٹ سلگا رہا تھا کہ ادھیڑ عمر کا بنگالی اٹھ کر میرے پاس آیا اور بڑی عاجزی اور ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر مجھے نمسکار کیا. میں نے ابھی ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا. اس نے بنگلہ زبان میں کچھ کہا جس سے میں یہی معنی اخذ کر سکا کہ وہ مجھے اپنی میز پر آنے کی دعوت دے رہا ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کلکتہ کی اردو زبان میں کہا, میں بنگلہ زبان زیادہ نہیں جانتا. میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں جس شکستہ اردو میں بھارت کے مختلف شہروں میں دوسرے صوبوں کے آدمیوں سے گفتگو کرتا تھا, میں یہاں وہ زبان نہیں لکھ رہا بلکہ اس کا مفہوم صاف اردو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بخوبی سمجھ جائیں. اس بنگالی نے ویسے ہی ہاتھ جوڑے ہوئے تھے. عاجزی کے ساتھ وہ بنگلہ اردو میں کہنے لگا, میری اور میری بیوی کی زبردست خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کافی کی ایک پیالی پیئیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, مجھے بھی وہاں کچھ وقت گزارنا تھا اور یہ بے ضرر قسم کے لوگ تھے. میں اٹھ کر ان کی میز پر جا بیٹھا. بنگالی نے اپنا اور اپنی بیوی کا تعارف کراتے ہوئے کہا, میرا نام پنکج کمار ہے, یہ میری دھرم پتنی سروجنی کمار ہے, میری چائلڈ انجینئر ہوں, ہمارا مکان دھرم چالی میں ہے. وہ اپنی ادھیڑ عمر بنگالی بیوی کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا جس کی بیوی بڑی عقیدت سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا, کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کسی اور آدمی کے شعبے میں اپنے پاس بلا لی ہے؟ پنکج کمار نے کہا, نہیں نہیں بیٹا, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی صورت میں ہمیں بھگوان کی صورت نظر آئی تھی. میری پتنی نے کہا ہے کہ اس رشی جی کو ضرور بلاؤ, ہم رشی جی کے درشن کریں گے. بس میں نے گستاخی کر کے آپ کو یہاں بلا لیا, اگر آپ کو برا لگا ہو تو ہمیں کھما کر دیجیے گا. میں نے کہا, نہیں نہیں پنکج بابو, ایسی بات نہیں ہے, مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے. اتنا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اپنے کسی گھریلو مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. بھارت میں یہ وبا بڑی عام ہے, جہاں کسی محلے یا ہوٹل میں کوئی میرے ایسے حلیے والا آدمی نظر پڑے لوگ فوراً اس سے اپنے گھریلو مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. عورتیں تو خاص طور پر اس معاملے میں انتہائی ضعیف الاعتقاد ہیں. مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, میں صرف دن کے 4 بجانا چاہتا تھا. میں نے محسوس کیا کہ بنگالی عورت اپنے خاوند کو اشاروں میں مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے کہہ رہی تھی. میں بظاہر بے نیازی سے بیٹھا سگریٹ طرح انہوں نے میرے لیے مزید کافی اور رس گلے منگوا لیے تھے. آخر پنکج بابو نے سے ناراض گیا, اس نے بڑی جھجک کے ساتھ کہا, مہاراج آپ شکل سے مہان رشی لگتے ہیں, آپ کو جوتش کا گیان بھی ضرور ہوگا. میرا اندازہ درست نکلا تھا, ان کا کوئی گھریلو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے اور مجھ سے علم جوتش کے ذریعے اس کا حل پوچھنا چاہتے تھے. میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا, جوتش کا پورا گیان تو نہیں ہے مگر کچھ کچھ جانتا ضرور ہوں, کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ بنگالی پنکج بابو کی بیوی خاموش تھی اور اس کا کام مجھے عقیدت بھری نظروں سے دیکھنا تھا. پنکج بابو نے میری پیالی میں کافی بناتے ہوئے بڑی سنجیدہ اور دینی آواز میں کہا, مہاراج ہماری ایک بھی بیٹی ہے اوما کماری, اس کا نام ہے, اس نے باٹنی میں ایم ایس سی کیا ہوا ہے, وہ کالج میں لیکچرار ہے. وہ چپ ہو گیا. میں نے پوچھا, تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پنکج بابو رسگلوں کی پلیٹ میرے آگے کھسکاتے ہوئے بولا, مہاراج پرابلم یہ ہے کہ ہماری کلوتی بیٹی اوما کماری کو پچھلے ایک ماہ سے ایک بیماری لگ گئی ہے, اس کو آدھے سر کی درد کا دورہ پڑتا ہے اور وہ دو دو دن تک بے ہوش پڑی رہتی ہے. ہم نے کلکتے کے سارے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے مگر اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی, رات بھی اسے دورہ پڑا تھا اور وہ رات سے بے ہوش پڑی ہے. تین ڈاکٹر آ کر اسے انجیکشن لگا چکے ہیں مگر اوما بیٹی کو ہوش نہیں آیا. ایک بار ہوش آیا بھی تو سر درد کی شدت سے وہ چیخنے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی. ہم یہاں میڈیکل سٹور سے اس کے لیے دوائی لینے آئے تھے, سٹور بند تھا, یہاں کافی پینے بیٹھ گئے. آپ کو دیکھا تو میری پتنی نے کہا کہ یہ رشی بڑے مہان لگتے ہیں, ان سے بیٹی کا علاج پوچھو. بس مہاراج یہ ہماری پرابلم ہے, آپ جوتش کے گیان سے پتہ کریں کہ ہماری بیٹی کی بیماری کب دور ہوگی, ہمیں اس کی شادی بھی کرنی ہے, ہم بڑے پریشان ہیں. مہاراج ہم زدہ بنگالی باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے دیکھا کہ اس کی پتنی سروجنی کمار کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے. مجھے جوتش وغیرہ کا خاک بھی علم نہیں تھا, میں محض وقت گزارنا چاہتا تھا, البتہ دل میں اللہ کے حضور دعا ضرور مانگی تھی کہ اے پاک پروردگار اس غم زدہ ماں باپ کی بچی کو صحت عطا کر دے. میں نے یوں ہی کہہ دیا, یہ تو لڑکی کا ہاتھ دے کر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. میرا خیال تھا کہ ابھی دن کے 9:30 کا وقت ہے, باقی کا وقت ان لوگوں کے گھر میں بیٹھ کر گزار دوں گا, اس طرح سے لوگوں کی نگاہوں میں بھی نہیں آؤں گا. اور ان کا مکان بھی دھرم چالی کی کالونی میں ہی تھا جہاں سے میرا ٹارگٹ یعنی درگا داس کا دفتر قریب ہی تھا. میں وہاں سے 3:30 کے قریب اٹھ کر فوجی فاؤنڈیشن کے بس اسٹاپ پر جا کر صوبے دار درگا داس کی واپسی کا انتظار کر سکتا تھا اور اسے اچھی طرح سے دیکھ بھی سکتا تھا. اگرچہ میں نے اسی روز اسے ہلاک کرنے کا پروگرام نہیں بنایا تھا مگر زہریلی بال پوائنٹ پینسل میری جیکٹ کی جیب میں موجود تھی اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ شخص کشمیری مسلمانوں کا قاتل صوبے دار درگا داس ہی نکلا اور مجھے موقع پر بھی مل گیا تو میں آج ہی اس کا کام تمام کر دوں گا. پنکج بابو نے خوش ہو کر ہاتھ جوڑ دیے اور بولا, مہاراج ہمارے دھن بھاگ کے آپ ہمارے گھر چل کر بچی کا ہاتھ دیکھیں گے. اس نے اپنی بیوی سے کہا, سروجنی جی تم جا کر دوائی لے آؤ, میڈیکل سٹور کھل گیا ہوگا. اس کی بیوی بھی میرے جواب سے بڑی خوش ہوئی تھی, فوراً اٹھی اور ریسٹورانٹ سے نکل گئی. اس کے جانے کے بعد پنکج بابو مجھ سے اپنی بیمار بیٹی اوما کماری کے بارے میں باتیں کرنے لگا. مجھے اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, اس کی بیٹی کی صحت ضرور چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے خدا کے حضور بڑے سچے دل کے ساتھ دعا کر دی تھی. حقیقت یہ ہے کہ اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اولاد خواہ سکھ کی ہو, خواہ ہندو کی ہو, خواہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کی ہو, خدا اسے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے سلامت رکھے. تھوڑی دیر میں پنکج بابو کی بنگالی بیوی دوائی لے کر آ گئی, ہم ریسٹورانٹ سے نکل آئے. میں نے گہری نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا, مجھے وہاں کوئی خطرے والی بات نظر نہ آئی. اتنی دیر میں پنکج بابو نے ایک خالی ٹیکسی رکوا لی تھی, ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے. ٹیکسی مختلف سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی دھرم چالی کالونی میں داخل ہو گئی. ٹیکسی ایک منزلہ مکان کے آگے چھوٹی سی ویران سڑک پر رک گئی. مکان کے برآمدے پر کھپریلوں کی ڈلواں چھت پڑی تھی. سامنے چھوٹی سی جگہ تھی جہاں کیلے اور ناریل کے دو چار درخت کھڑے تھے. مکان کی دیواریں کلکتے کی بارشوں اور دھوپ کی مار کھا کر کالی ہو رہی تھی. ایک بوڑھے بنگالی نوکر نے جو برامدے میں بیٹھا ناریل پی رہا تھا جلدی سے اٹھ کر برامدے والے کمرے کا دروازہ کھول دیا. ہم اندر داخل ہو گئے, چھوٹا سا کمرہ تھا, کونے میں مسہری والا پلنگ لگا تھا. دیواروں پر مہاتما گاندھی, پنڈت نہرو, سبھاش چندر بوس اور درگا دیوی کے فریم کی ہوئی تصویریں لگی تھی. کارنس پر پھولوں کا باسی ہار پڑا تھا. چھت کا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا. پلنگ پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی. پلنگ کے پاس ہی کرسی پر ایک بوڑھی بنگالی عورت چپ چاپ بیٹھی تھی. میرے لیے فوراً پلنگ کے پاس کرسی ڈال دی گئی. پلنگ کی مسحریا مچھردانی جو کچھ بھی وہ تھی اٹھی ہوئی تھی. ایک طرف کھڑکی کھلی تھی, آگے سفید پردہ ہٹا ہوا تھا, اس میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی. میں نے لڑکی کو دیکھا, لڑکی عام بنگالی لڑکیوں کی طرح دبلی پتلی تھی مگر اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا. ماتھے پر بندیا لگی تھی, اس کے آدھے جسم پر سفید چادر تھی. اس نے ہلکے کاسنی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور بلاؤزر کا رنگ گہرا کاسنی تھا. ناک نقشہ اچھا تھا, آنکھیں بند تھی, چہرے سے ذہانت چپکتی تھی. کرسی کھینچ کر اس کا باپ بھی میرے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے غمزدہ آواز میں کہنے لگا, ہے بھگوان میری بچی کو اچھا کر دے, اس کی بیوی ذرا پیچھے دوسری چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے یہ لوگ اس خیال سے مجھے یہاں لے آئے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کا علاج کر دوں گا میں نہ تو کوئی ڈاکٹر حکیم ہوں نہ مجھے جوتش کا علم آتا ہے میری یہ دعا ضرور ہے کہ اے پاک پروردگار اس بچی کے گناہ معاف فرما دے اور اسے اچھا کر دے اس دوران لڑکی کے باپ نے چادر کے نیچے سے اس کا ایک ہاتھ نکال کر آگے کر دیا اور بولا مہاراج دیکھیں آپ کو بھگوان نے بڑا گیان دیا ہوا ہے بھگوان کے واسطے میری بچی کی ریکھائیں دیکھ کر اس کی بیماری کا کوئی اپائے بتا دیں میری بچی کو اچھا کر دیں اس غمزدہ بنگالی باپ نے مجھے خامخواہ امتحان میں ڈال دیا تھا میں لڑکی کی ہتھیلی کی لکیریں دیکھ رہا تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان لکیروں کا کیا مطلب نکل سکتا ہے غم نصیب ماں اور باپ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا ماضی کے عہد میں روشن بزرگ کے سامنے میں عہد کر چکا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور میرا ہر فعل اللہ کی خوش نودی کے لیے ہوگا جب میں لڑکی کی ہتھیلی کی لکیریں دیکھ رہا تھا تو میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ بے ہوش لڑکی کا باپ اس کی ماں میری طرف انتہائی رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کر میرے پاس ان کی بیمار بیٹی کا علاج موجود ہے میں نے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہہ دیا اس کی ریکھائیں بتا رہی ہیں کہ یہ جلد اچھی ہو جائے گی آپ ڈاکٹروں کا علاج جاری رکھیں بچی کے باپ اور ماں کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی ان کو یقین تھا کہ میں لڑکی کا ہندو جوتشیوں کی طرح الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر ذائقہ بنا دوں گا اور پھر کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد انہیں لڑکی کا حال اور اس کی بیماری کا کوئی علاج بتاؤں گا میں نے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا ابھی 4 بجنے میں بہت وقت تھا میں مزید کچھ وقت گزارنے کے لیے ان سے لڑکی کی بیماری کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا مگر میں نے دیکھا کہ لڑکی کے ماں باپ کے چہروں پر چھائی ہوئی افسردگی بڑھتی جا رہی تھی اس دوران لڑکی کی ماں نے 2-3 بار اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو ساڑی کے پلو سے پونچھے میرے دل پر اس عورت کی غم نصیب ممتا کا بڑا اثر ہوا مگر میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا بس دل میں دعا کرتا رہا کہ اے رب العالمین تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے تو بے شک و شبہ قادر مطلق ہے اس بچی کو شفا عطا فرما دے اس چھوٹے سے کمرے میں بڑی غمناک اداسی چھائی ہوئی تھی لڑکی کا باپ تو میری طرف ہاتھ جوڑے سر جھکائے بیٹھا تھا لڑکی کا ہاتھ اس نے میری طرف سے مایوس ہو کر چادر کے اندر کر دیا تھا ذرا پیچھے لڑکی کی بنگالی ماں بھی سر جھکائے سوگوار بیٹھی تھی بوڑھی بنگالن جو غالباً نوکرانی تھی چٹائی پر خاموش بیٹھی تھی کمرے کی فضا میں اداس خاموشی کے ساتھ ایسی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے صبح کے وقت کسی نے اس کمرے میں کنوج کی تیز خوشبو والی اگربتیاں سلگائی ہوں ان اگربتیوں کی خوشبو ابھی تک فضا میں موجود تھی میں نے گہرا سانس لیا تو مجھے فضا میں ایک اور خوشبو بھی محسوس ہوئی میری چھٹی حس ایک دم بیدار ہو گئی میرا خیال فوراً چندریکا کی بدروح کی طرف چلا گیا کہ کہیں یہ اس کی بو تو نہیں کہیں وہ پھر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آ گئی لیکن یہ وہ خوشبو نہیں تھی اس کی بدرو جب آتی تھی تو لوبان کی بو آنے لگتی تھی یہ کوئی خوشبو تھی پھر میرا خیال اپنی شہید بہن کی طرف چلا گیا کہیں اس کی روح تو نہیں آ گئی میری شہید بہن کی روح جب کبھی آتی تھی تو اس کے آنے سے چمبیلی کے پھولوں کی مہک پھیل جاتی تھی یہ چمبیلی کے پھولوں کی بھی خوشبو نہیں تھی یہ کوئی اور ہی خوشبو تھی بڑی کلاسیکل قدیم اور گہری مگر انتہائی لطیف پھر اچانک مجھے کسی لڑکی کی جانی پہچانی آواز آئی اس نے مجھے میرا نام لے کر بلا لیا تھا میں نے چونک کر بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھا کہ کہیں اسے ہوش تو نہیں آ گیا مگر اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا جیسے ہی میری نظریں اوپر اٹھی میں نے بے ہوش لڑکی کے پلنگ کے پاس سرہانے کی طرف ماضی کے زمانے میں مجھے گائیڈ کرنے والی لڑکی سوسن کو دیکھا کہ اس کا وہی پرانے زمانے والا سیاہ لباس ہے جو آج سے 5000 سال پہلے وادی بابل میں مقیم سمیری قوم کی کنواری لڑکیاں پہنا کرتی تھی اس کے سیاہ بالوں میں اسی طرح سوسن کے نیلے پھول سجے ہوئے تھے اس کے پرکشش نقوش والے سانولے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی میں نے فوراً بنگالی بابو اور اس کی بیوی کی طرف دیکھا کہ ان لوگوں نے تو سوسن کو نہیں دیکھا سوسن بالکل ویسی ہی تھی جیسے میں اسے ماضی کے زمانے میں چھوڑ کر آیا تھا اس نے اپنی سمیری زبان میں کہا ان لوگوں کی طرف سے بے فکر رہو یہ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میری آواز سن سکتے ہیں تم بھی اپنی آواز میں مجھ سے بات نہ کرنا جو کہنا چاہو اپنے دل میں کہہ لینا میں سن لوں گی میں نے کہا سوسن بہن تم کیسے آ گئی خیریت تو ہے یہ جملہ میں نے اپنے دل میں کہا تھا سوسن تک میرا جملہ پہنچ گیا تھا اس نے اپنی آواز میں اور قدیم سمیری زبان میں کہا میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہارے دل میں انسانی ہمدردی خاص طور پر اولاد سے ماں باپ کی محبت کا جو جذبہ بیدار ہوا ہے قدرت نے اسے پسند کیا ہے اور میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے آئی ہوں کہ تمہاری وجہ سے اس لڑکی کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یہ سب کچھ قدرت خداوندی کی مرضی سے ہوگا لیکن اس کا وسیلہ تم بنو گے میں دل میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا سوسن بہن جلدی سے بتاؤ قدرت خداوندی کی طرف سے یہ لڑکی کیسے اچھی ہوگی اور اس کے غم نصیب ماں باپ کی خوشیاں کیسے واپس لوٹیں گی سوسن کہنے لگی تم اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہیں وہاں ایک پڑیا ملے گی اس پڑیا میں سوسن کا ایک خوش پھول ہوگا یہ پھول بے ہوش لڑکی کو سنگھاؤ وہ ہوش میں آ جائے گی اور پھر کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوگی خدا کی طرف سے اسے شفا مل جائے گی میں نے کہا سوسن بہن میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ سوسن نے کہا ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ بیمار انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر سوسن میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ یوں سمجھ لے کے ایک دو سیکنڈ کے اندر اندر ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں کاغذ کی ایک پوڑیا ملی۔ میں نے اسے باہر نکال کر کھولا تو اس میں سوسن کا خشک نیلا پھول تھا جو مرجھانے اور خشک ہونے کے بعد سیاہ ہو رہا تھا۔ مجھے جیب سے پوڑیا نکالتے ہوئے لڑکی کا غمزدہ باپ اور ماں بڑی پر اشتیاق نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے نہ تو سوسن کو دیکھا تھا نہ اس کی باتیں ہی سنی تھی، وہ صرف مجھے جیکٹ کی جیب سے پڑیا نکال کر اسے کھولتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور قدرتی طور پر یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ان کی بیمار زدہ بے ہوش لڑکی کے لیے کوئی خاص دوائی نکال رہا ہوں۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ یہ سب کچھ تیری رضا اور تیری مرضی سے اگر ہو رہا ہے تو پھر اس خشک مردہ پھول میں اثر ڈال دے کہ لڑکی کو ہوش آ جائے۔ میں نے لڑکی کے باپ پنکج بابو سے کہا ایک آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں، یہ خشک پھول مجھے ایک بزرگ نے دیا تھا، وہ مسلمان بزرگ تھا، اس پھول کو لڑکی کے ناک کے آگے رکھ کر سنگاؤ وہ دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کی ماں اور بنگالی نوکرانی بھی اٹھ کر پلنگ کے پاس آ گئی۔ پنکج بابو نے پڑیا سمیت خشک پھول میرے ہاتھ سے لے لیا، وہ اپنی بیٹی کے چہرے قریب گیا اور پڑیا والے کاغذ پر سے خشک پھول بڑی احتیاط سے اٹھایا اور بے ہوش اوما کماری کے ناک کے قریب لے جا کر اسے سنگایا۔ چار پانچ سیکنڈ کے بعد بے ہوش لڑکی نے آنکھیں کھول دی، غمزدہ ماں باپ کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ میں نے سوسن کا خشک پھول پنکج بابو کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا پنکج بابو تمہاری لڑکی اچھی ہو گئی ہے، وہ تو میرے قدموں پر گر پڑا، اوما کماری بالکل ہوش میں آ چکی تھی۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ پارٹ اپنے خطاب کو پہنچا۔